رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
اے عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان المبارک. تو آئیے اس کے 10 مدنی پھول سنتے ہیں. کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش ہے. ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. مثلا بقر عید کی مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے. روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت. الغرض ہر آن میں اللہ تعالی کی شان نظر آتی ہے. رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے. رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے. رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے. البتہ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں تو وہ نفس امارہ یا حمزہ، جو ایک جو ساتھی شیطان ہوتا ہے، اس کے بہکانے سے کرتے ہیں. رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا. قیامت میں رمضان و قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے. رمضان کہے گا، مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے. رب تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے. رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، اور یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں. اللہ کریم ہمیں اس پیارے اور مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، اللہ تیرا احسان رمضان مبارک ہے، بخشش کا ملا سامان رمضان مبارک ہے.
جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا فیل ہوا ہے، اور مجھے ایک احساس ہوا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں تھے، ہم کیا کر رہے تھے. دعوت اسلامی نے ان تھوڑے دنوں میں، 4-5 دنوں میں، مجھے اتنا کچھ سکھا دیا ہے نا، تو میں آپ بیان نہیں کر سکتا.
الفاظ ہی نہیں ہے کہ کیا بتائیں. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ لکھ شکر کے مرشد نے قدمانچ بلایا ہے، اساں کوجیاں کملیاں نو اتار نبھایا ہے، دتا شوق نمازاں دا روزے وی نے رکھوائے، اتار دی برکت نال امامہ میں سجایا ہے.
یہاں پر ہے کہ کافی چیزیں، جیسے فحش کلامی نہیں کرنی، پھر اس کے بعد کوئی چیز اپنی جو جیسے ضروریات کی ہیں وہ کسی پہ امید نہیں لگانی، اپنی طرف سے خریدنی ہے. پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو تو فوراً وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ تاکہ سنت قبلیہ ملے، جماعت کی تکبیر اولیٰ ملے، اور کوشش کر کے پہلے صف مل جائے. اعتکاف میں آ کے ہم نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ جب ہم اپنے گھروں میں تھے تو ان چیزوں کا اہتمام بمشکل ہوتا تھا، جبکہ یہاں پر آ کے ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنے میں بھی آسانی ہے.
پیر صاحب کی برکت سے الحمدللہ نمازوں کا شوق، یہ روزے اور یہ ایک ماہ کا اعتکاف پہلے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، تو یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت سے ایک ماہ کے اعتکاف کا بھی پتہ چلا، اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے.
دعوت اسلامی نے یہ سکھایا ہے کہ ماں باپ کا فرما برداری کریں، صحیح سنتوں کا پابند بنیں.
عشق رسول دس دی ہے دعوت اسلامی، اے محبت دس دی عشق دا، آپ سرکار دے نال کدا محبت کرنی ہے. ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਆ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੇ ਬਣ ਜਾਈਏ।
ਮੈਨੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦਾੜੀ ਕਟਵਾਈ, ਮੈਂ ਉਨਸੇ ਤੋਬਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਮਰਤੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੁੰਡ ਕੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।
ਕਿਸਨ ਜ਼ੋਰ ਅਵਸਥੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਥਾ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਇਮਾਮਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੁਨਤ ਹੈ ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੀ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸਕੋ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਜੋ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕਟਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਇੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ।
ਦੋਸਤੋਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਲੇਕਰ ਆਇਆ
ਅਲਤਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਹਿਨ ਜੋੜ ਕੋਚ ਤਾ ਉਸ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਰਾ ਸੀ ਤਾ ਸੁਬਹ ਇਤਿਕਾਫ ਹਮ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦਾ ਹਾਗੀ ਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਚਕਮ ਯੋ ਪੀਰ ਪਰ ਜੁਨ ਕੇ ਇਤਿਕਾਫ ਕੜੇ ਦੀਰ ਸ਼ਰਜ਼ੂ ਦੇ ਔਰ ਸਰ ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੋ ਸਲਾਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਹਮ ਇਸ ਦਕੇ
ਸਦਾ ਜ਼ਮਾ ਖਪਲ ਜਜ਼ਬਾ ਜ਼ ਪਦੇ ਕੀ ਰਕਾ ਮਾ ਵਿਚ ਯਾਰ ਜ਼ ਖਲਕ ਤੁਮ ਸ ਦਾ ਕਮ ਆਸ ਇਸ ਦਾ ਕਮ ਲਾਰ ਸ਼ਮਾ ਗੋਰ ਮਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਨ ਜ਼ਾਨ ਪੋ ਗੋ ਕੇ
نگرانی شورا چکم دے ڈر خل بیان کئی دخل کو پزڑن کی چکم دے عشق رسول چکم دے نورم روچتئی
در تک خال کا او دس پیس دے کو غسل پیس دے کو تیموم پیس دے کو موز پیس دے کو کلمہ ویل پیس دے کو ایمان او اسلام بو پی جنو
روٹے پسی چکم دے تال چکم دے تال با صفا کی یعنی سنت با اداشی تذکرے با کی او دس کے بو سے پاک
دل دکی چکم اعتکاف کی گدا غشان اعتکاف ال تکنے کی ال تا اعتکاف تربیت نوی او دل تا تربیت وی
دیر خلگی لگا حالات دیر خری او مزید د دین نور جذبہ بم پکی سیوا شی
فیضان مدینہ ماشاءاللہ کل ماحول دے او ٹیم پر ٹیم چکم دے نگران صاحب چکم دے من سرا جدول مطابق چکم دے زندگی تیری
امیر اہل سنت نہ خمون تدیر سے دو ملاو شوی دی ماچے ول کی ول دو حاج وقار المدینہ نو دا هغه د مسکان ز ډیر متاثر شوم او هغه مسکا چې د امیر السنت نه زده کړی نو واقعي چې مونږ د امیر السنت د مسکان ډیر متاثر وو
نو خدای جدا الله پاک خپل دین په ستره طریقه باندې لکه کامیاب کی
بس حضرت صاحب کې ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں
اور اگر ملاقات
قبل میں نے خواب میں دیکھا تھا اس کے کوشش کرتے کرتے اب موقع مل گیا اور انشاءاللہ اگر روزے کے چند دن بعد مجھے بھی تاریخ دے فار دو منٹ تو ملاقات کریں گے انشاءاللہ
کیا دیکھا تھا خواب میں بھی آپ نے بتایا خواب
تو ہمارا اور صاحب کا الگ معاملہ ہے
اگر ملاقات نہ ہوئی پھر
تو پھر ہم ادھر رہیں گے بڑی عید تک انشاءاللہ رہیں گے جب بھی موقع ملے گا کریں گے
اگر اب پی صاحب نے کہا کہ چاند رات مدنی قافلہ کریں گے تو پھر
سال بھر کریں گے کوئی تکلیف نہیں
تو یہ سب ملاقات کی وجہ سے
بالکل حضرت نے فرمایا کہ جب بھی آپ بغیر وضو کے ہو جائیے تو فوراً وضو کر کے بس اسی دن سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر وضو بالکل نہ رہیں گے
اچھا نگران شورا کے بیان آپ نے سنے ہیں نگران شورا کے بیانوں میں کیا آپ کو بات اچھی لگتی
ہے مجھے وہ سب باتیں اچھی لگی تھی انہوں نے سنتیں دکھائی کہ یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا یہ کرنا ہوگا
مثلاً
میں نے کاغذ پر اپنے ساتھ لکھی ہے کہ جو کرنا ہے صبح سے لے کر شام تک سنت اعمال پورا کرنا ہوگا صبح سے شام تک
کے پوائنٹس بھی لکھتے ہیں آپ حاجی عمران
کے ہاں ضرور لکھنے کے یاد رہیں گے 24 گھنٹے باوضو رہنے کا بہت اعلیٰ درجہ پایا ہے نمبر 3 وضو کی 14 سنت یاد کرنے کا تذکرہ بہت اچھا لگا فیضان مدینہ تو اصل فیضان مدینہ ہے ملنا تو ادھر ہی ہوتا ہے جی ملنا تو ادھر ہی ہوگا بالکل ہوگا اس میں کچھ شک نہیں
الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھا انتظامات کیے گئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ عبادت کا ذوق میں ذوق ہے اور پھر اس حلقے وغیرہ لگاتے ہیں کافی چیزیں سکھائی جاتی جا رہی ہیں
فیضان مدینہ جو ڈاڈو ماحول پیارو آ اساں کہ ہتے نماز سکھاری پی ونے غسل سکھاریو پی ونے وضو کین شین دا ٹٹندو آ اوہ سکھاریو پی ونے
مجھے میری والدہ نے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے وہاں لازمی جانا ہے اعتکاف کرنے کے لیے اور میں یہاں پہ اعتکاف کرنے کے لیے آیا اور میری آئندہ سال کی بھی نیت بن گئی کہ میں نے آئندہ سال بھی اعتکاف کرنا ہے تو یہیں پہ کرنا ہے
ماشاءاللہ ادھر رمضان مبارک گزارا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پہلے ہم نے نا سوکری زندگی گزاری ہے
میں ایک بگلا ہوا لڑکا تھا میں مسجد کے آگے جاتا تھا تو میرا مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا تھا میرے قاری صاحب عمران کا تیاری انہوں نے میرے کو بڑی رات والے دن لے گیا ہے اور 3 ماہ کے لیے اعتکاف میں بھی میرے کو وہ لے کے گئے یہاں سے جب سے میں یہاں پر آیا فیضان مدینہ میں پھر میں ان کا یہاں کو ہو گیا میرے قاری صاحب نے جو کچھ بھی کیا میں ان کی وجہ سے یہاں پہ آج پہنچا
سنت مطابق ہر چیز یہ دیکھو امام ہم باندھا ہے پہلے نہیں باندھے تھے ہے ہر چیز اس میں سنت مطابق کھانا پینا کیسا ہے اٹھنا کیسا ہے بیٹھنا کیسا ہے یہ مسلمان کیسا ہے
اور آج ہم نے مدنی مذاکرے میں میت کے بارے میں سیکھا کہ بالوں کو کنگھی دے سکتے ہیں یا نہیں، اور یہ بھی سیکھا کہ میت کو سرما لگا سکتے ہیں یا نہیں، اور میت کو اٹھانا یعنی جنازے کو اٹھانا ان کے کتنا فضیلت ہے، یہ بھی ہم نے آج سیکھا۔
میرے اہل سنت نے بتایا جس پاک میں آقا کریم فرماتے ہیں جو بندہ جنازے کو کندھے دیتا ہے اس کی بخشش کڑی فرما دی جاتی ہے۔
ماشاءاللہ میں پہلی مرتبہ ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے ادھر آیا ہوں، تو الحمدللہ بہت پیارا لگا، ایسے جب انٹر ہوا ہوں نا اندر تو ایسے جیسے پیچھے کچھ بھی نہیں یاد ہی نہیں رہتا، تو امیر اہل سنت کو دیکھ کے جذبہ ملا ایک کہ دیکھو اتنے بڑھاپے میں بھی آ کے اپنے مریدوں کی خیر خواہی کرتے ہیں۔
الحمدللہ مجھے یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، جیسا کہ آج ہمارے نگران نے ہمیں ماشاءاللہ سے تیمم کا طریقہ بتایا جو کہ آج تک ہمیں پتہ نہیں تھا۔
مجھے یہ سب سے اچھا یہاں نظام لگا ہے، نظم و ضبط وغیرہ پورا ٹائم ٹیبل کے حساب سے، یعنی اس ٹائم یہ کرنا ہے اس ٹائم یہ کرنا ہے، انہیں سکھایا بہت کچھ جاتا ہے کہ بھائی سنتیں، آداب، غسل، یعنی جو انسان کے ضروری فرائض علوم ہیں جن کا علم نہیں ہوتا وہ سب کچھ سکھایا جائے۔
اور جو اسلامی بھائی یہاں پہ ہمیں سکھانے والے ہیں وہ اتنے پیارے انداز میں جب ہم اگر سوئے ہوتے ہیں جب جگانے آتے ہیں تو ہمارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، دبانے لگ جاتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں، ابھی بندری ہلکا ہوگا، اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، اب ساری کا وقت ہے، اتنے پیارے انداز میں ہمیں اٹھاتے ہیں کہ بندے کا اٹھنے کو دل بھی کرتا ہے۔
میں نے بہت گناہ گار تھا، میں بہت غلطیاں لڑکا تھا، میرے کو سب معاف کر دیے گا، میرے بہت غلطیاں کری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معذرت کرتا ہوں، اللہ پاک میرے کو معاف کر دو، میں بہت گناہ گار ہوں۔
یہ رمضان میرے لیے بہت اچھا ہے، پہلا رمضان زیادہ ہے جو میں نے اعتکاف کیا، تراویح پوری پڑھی ہے، نماز پانچ وقت کی پڑھی ہے، اس سے پہلے نہیں پڑھی تھی، بس دعا ہے میں پکا لوا دی بن جاؤں مجھے اتنا سو کی مہربانی ہو جائے، اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھی چار دن میں، میں نے کافی سنتیں سیکھی ہیں جو ہمارے نگران صاحب نے سکھائے ہیں، چار مہینے سارے لوگ اچھے ہیں ماشاء اللہ، جتنے بھی اعتکاف کے لیے آئے وہ بھی اور ہمارے نگران صاحب بھی سب تعاون کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے نماز نہیں آتی ہے پڑھاؤ، تو مجھے الگ سے بھی پڑھاتے ہیں، ویسے بھی پڑھاتے ہیں، میں نے قاعدہ بھی پڑھ رہے ہیں اور سنتیں سیکھ رہے ہیں، کافی چیزیں انہوں نے سکھائی ہے، آپ لوگ ساتھ رہیں گے تو ہو جائے گا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کے اوپر پینا نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہو، نیت نہیں کی تھی تو اب مسجد میں افطار کا ٹائم آ گیا افطار کر نہیں سکیں گے، ہاں نیت کر لیں اور افطار بھی کر لیں، تام مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 3 سے آج کی 8ویں رات کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 8، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء یعنی شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تاثرات میں ماشاءاللہ پٹھان بھائی کا جذبہ مرحبا کہ چاہے ایک سال لگ جائے ملے بغیر نہیں جانا میں نے. ویسے میں تو پہلے تو خیر بہت ملتا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ ریڈیوز ہوتا گیا ملنا. اب تو پوزیشن جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں. تاہم چاند رات کو مدنی کافروں کے مسافروں سے ملنے کی نیت ہے میری. اب دعا آپ نے کرنی ہے کہ میرا کوئی اسپیڈ بریکر نہ آ جائے مجھے طبیعت کے حساب سے. بڑی عمر میں وہ ٹک ٹک لگی رہتی ہے انسان کو. میں نے بالکل یہ میرا مزاج میں نہیں ہے کہ میں اپنی بیماریوں کا تذکرہ کروں. مجھے یہ ہوتا ہے, مجھے یہ درد ہوتا ہے, مجھے وہ ہوتا ہے. یہ الحمدللہ مطلب کرنی بھی نہیں چاہیے, لوگوں نے کیا دے دینا اپنے کو. تو یہ کہ فی الحال پوزیشن یہ کہ میں اتنی ساری وہ لائن لگا کر رات کو گھنٹوں تک ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں اس وقت نہیں ہوں. لیکن یہ کہ اللہ شفا دینے والا ہے, اللہ پاک اسباب کر دے گا, ہمت آ جائے گی. تو نیت تو ہے میری بھی خوراک ہے. یہ تو اس طرح پتا ہے عیسائی بھائیوں جو پرانے, ہر چاند رات کو الحمدللہ گھنٹوں تک رونق لگی رہتی ہے. عیسائی بھائی مدنی قافلے والے ملتے رہتے ہیں. تو آپ مدنی قافلے کی نیت تو اگر اللہ کے لیے کریں اور ضمناً یہ کہ ملاقات ہو انشاءاللہ, نیت تو ہے میری اللہ اسباب کر دے گا. چاند رات کو تھوڑا وہ مدنی مذاکرہ بھی کرتے ہیں, رمضان شریف عید کی چاند رات کو مختصر ہوتا ہے, پھر ملاقات کی ترکیب بنتی ہے. اللہ ہمت دے دے گا. اب دعا کرتے رہے میں صحیح ہو جاؤں, گناہوں کی بیماری بھی دور ہو جائے, جسمانی بیماری بھی دور ہو جائے تاکہ میں دین کی خدمت کر سکوں. باقی ظاہر ہے کہ میں دکان تو کھول کے بیٹھتا نہیں, نہ کوئی نوکری پر مجھے جانا ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ مسجدوں میں تراوی کے دوران بعض لوگ پہلی رکعت کے رکوع تک بیٹھے رہتے ہیں, ان کا ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
یہ انداز غلط ہے. اور جو اس طرح انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں, تو ایسوں کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے کہ یہ منافقین کی صفت اس کو قرار دیا ہے. اور وہ آیت مبارکہ بھی یہاں آپ نے کوٹ کی ہے, اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ وہ اس طرح سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ سستی نہ کرے, چستی دکھائے. تو اس طرح انتظار میں بیٹھنا نہیں چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام علی حسن ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے میرے اہل سنت, میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ فجر اور عصر کے وقت میں نوافل پڑھ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر.
صبح صادق جب ہو جائے, جس سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے نا, تو اس سے لے کر طلوع سورج جب طلوع ہو جاتا ہے اس کے بھی 20-25 منٹ کے درمیان کوئی یعنی کہ نفل نہیں پڑے جاتے. ہاں 20-25 منٹ ہو گئے سورج طلوع ہونے کے بعد, تو پھر نفل پڑ سکتے. اور یہ سورج طلوع ہونے کے 20-25 منٹ کا جو میں نے کہا, تو اس میں اور کوئی سی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی. عصر کے بعد بھی نفل نہیں پڑھے جاتے. اور نصف النہار شرعی ایک وقفہ ہوتا ہے 40-45 منٹ کا, اس میں کوئی سی نماز نہیں پڑھی جاتی. یہ دوپہر کے وقت ہوتا ہے جس کو عام طور پر لوگ زوال کہتے ہیں, تو اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی کوئی سی بھی. اور عصر کے بعد کوئی نفل نہیں پڑے جاتے، اور 20-25 منٹ جب سورج ڈوبنے کو رہ جائے تو اس وقت کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، سوائے اس کے کہ اس دن کی اگر عصر نہیں پڑی تھی تو پڑھ لیں، اور جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی جس ایسی مجبوری جس کو شریعت نے مجبوری تسلیم کیا، تو ایسی مجبوری کے سوا اتنا لیٹ کر دینا کہ 20-25 منٹ جو میں نے عرض کیا وہ سورج ڈوبنے میں، تو یہ حرام ہے، عصر کے لیے بھی اتنی تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی اور نماز تو پڑھی بھی نہیں جاتی، اس میں اجازت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جب مدنی مذاکرے کی نیت بھی کر لیں، اچھی اچھی نیت جتنی زیادہ ہوتی ہے ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے اور دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر یعنی پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر اور ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے علم دین کی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا آخر تک۔ مدنی مذاکرے میں جس جگہ ہوں وہ جگہ نہیں چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد مجبوری نہ ہوئی تو آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت وغیرہ کے تعلق سے انفرادی کوشش کرنے کا ثواب کماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه منی۔ اے اللہ مجھے رمضان المبارک میں سلامت رکھے اور رمضان المبارک کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اس کو مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے بابا جان، میرا آپ سے قبر کے متعلق سوال ہے۔ مرنے کے بعد انسان کا جسم ختم ہو جاتا ہے، تو ہم اپنے مرحومین کی قبر پہ کیوں جاتے ہیں کہ اندر ان کا جسم ہی نہیں ہوتا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ آپ میرے گھر والوں اور میری نانی کے گھر والوں کے لیے دعائیں مفرح فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔
اول تو پتہ بھی نہیں کہ اندر قبر میں میت پھوٹ گئی ہے، وہ پھٹ گئی ہے کیا ہے۔ اچھا، اور اگر نہ پھٹی ہو تب جائیں گے، تب بھی اس نے قبر کھول کر آپ سے ملاقات تو کرنی نہیں ہے، جا کر کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں قبروں پر جانے کا حکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے کہ اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو اپنی موت یاد آتی ہے، تو یوں قبرستان میں جاننے کے فضائل، پھر ثواب ملتا ہے۔ تو یہ شرط نہیں ہے کہ اندر میت کس حال میں ہے، کوئی ثواب میں ہوگا، کوئی عذاب میں ہوگا، کچھ ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے۔ جب پتا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جانے میں، ہو مسلمان کی قبر، جس کا ہمارے سامنے ظاہر مسلمان تھا تو وہ مسلمان ہی ہے، ہاں غیر مسلم کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ کہ وہ پھول گئی پھٹ گئی، اس کا ایسا کہ جو اس طرح بھی ہوا نا کہ جو گل سڑ گئی میت اور بظاہر اس کا بالکل ختم ہو گیا، تب بھی یہ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، ایک باریک پوائنٹ ذرہ ہوتا ہے جو دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے بھی دیکھ نہیں سکتے، خوردبین لگا کر بھی نہیں دیکھ سکتے اس کو، اور اس کو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ زمین گلا سکتی ہے، اتنا باریک حصہ ہوتا ہے یہ، جو ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کا جو گل سڑ گئے میت اس کا باقی رہتا ہے، اسی پر دوبارہ انسان کی ترکیب بنے گی اور وہ اٹھے گا واپس۔ بدن اسی پر، یعنی کہ یہ سمجھے بنیادی ایک حصہ ہے اس کا. تو یوں مطلب ہر شخص قبر میں موجود ہوتا ہے اس حساب سے، میت بھی تو زندہ بھی آدمی ایسا ہٹا کٹا ہوتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ یا مرض کی وجہ سے وہ گل گل کر وہ اس طرح سوکھ لکڑی بن جاتا ہے، سوکھ کر کانٹا ہو جاتا ہے، پھر کھاتا پیتا ہے بیماری دور ہو جاتی ہے تو پھر تگڑا ہو جاتا ہے، پھر یہ جسم بڑھتا رہتا ہے گھٹتا رہتا ہے، بچہ ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے اتنا سا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتے بڑھتے ہے نا کتنا بڑا ہو جاتا ہے. تو ایک وہ بس وہ ذرہ جو ہے نا اسی پر یہ ترکیب ساری، تو مرنے کے بعد اسی پر انسان اٹھے گا اور یہ اس کی ترکیب بنے گی. تو وہ قبر میں، اب وہ بھی ضروری ہے قبر میں ہو، ہوا میں بھی اڑ جائے کچھ پتہ نہیں ہے. بعض وقت قبرستان مٹا بھی دیے جاتے ہیں، آبادیاں لوگ بنا دیتے ہیں، کیا کیا کر دیتے ہیں، گڑھے کھود کر کچھ مطلب ادھر ادھر ترکیب کر دیتے ہیں، قبریں کھود کر دوسری قبر بنا لیتے ہیں، تیسری بنا لیتے ہیں اس پر. تو وہ ذرہ جو وہ ہوا میں اڑتا ہو، آگ میں جل جائے، تو کچھ بھی ہو، وہ ذرہ نہ جلتا ہے نہ گلتا ہے نہ نظر آتا ہے، کسی آلے سے بھی نظر وہ نہیں آ سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اصل تو جو سننے والی اور جاننے والی چیز ہے وہ تو روح ہوتی ہے، اور روح کبھی اس کو موت نہیں آتی، روح کو فنا نہیں مانا جاتا. اور روح کا تعلق یہ قبر کے ساتھ جو جسم ہوتا ہے یا جو عجب الزم باقی رہ گیا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو حدیثوں میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے کہ ہم سلام کریں جا کے، تو سلام اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے ہمارے آنے کا. اور اسی طرح روایتیں موجود ہیں، پوچھا گیا کہ وہ پہچانتی بھی ہے تو ہاں بلا پہچانتی بھی ہے، حدیثیں موجود ہیں اس کے اوپر. تو جسم موجود ہونا نہ ہونا چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم مکلف اس چیز کے ہیں کہ ہم وہاں جا کر انہیں سلام پیش کریں گے اور اللہ پاک ان کی روح کا تعلق وہاں سے بنا دے گا اور وہ ہمیں اس کا جواب بھی دیں گے اور ہمارے آنے کو جانیں گے بھی. اور ہمارے وہاں پہنچنے سے حدیثوں کے مطابق انسیت ان کو حاصل ہوتی ہے، مانوس ہوتے ہیں وہ آنے سے.
سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. امین سنت کا اسان استائی بھائی سوال کر جائیں تھا، امین سنت کا حرض آئے تو تمہیں یہ جواب عنایت فرمائے. شرعی مسافر ہوجائے ہلندڑ ٹرین میں نماز جو وقت اچھی وے نماز کی ادائیگی تھے تو پو یہ نماز واجب الیاد ہے، پر جی کدیں اجا وقت ہوجائے ٹرین اجا پی منزل تے نہ پہنتی ہوجائے تو چھا وہ نماز اسا پڑھی سکوں تھا یا واجب الیاد کرے پینی منزل تے پہنچن کا پوئی پڑھدا؟
سر وہ نماز کے لیے استقرار شرط ہے، فرض، وتر اور سنت فجر. فطار میں اس طرح کا مضمون ہے کہ ٹرین جب تک رکتی نہیں ہے اس وقت تک نماز نہ پڑھے، ٹرین مکمل رک جائے تب نماز پڑھے. یہ نمازیں یعنی خاص اس کے لیے شرط ہے. اچھا اب ٹرین رکتی ہی نہیں ہے، موقع ملے گا نہیں، تو اب نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی حالت میں چلتی ٹرین میں یہ نمازیں پڑھ لے اور بعد میں ٹرین جب رک جائے تو وہ اس نماز کو دوبارہ پڑھ لے، تو قضا کرنے کا گناہ اس کو نہیں ملے گا. فتح رضویہ کے مضمون کا یہی خلاصہ ہے. اب بعض مطلب علماء کچھ اس کی تعبیلات بھی لے رہے ہیں کہ پہلے وجوہات بتاتے ہیں اس کی کہ کیا وجہ تھی اور اب وہ صورتحال نہیں ہے. سر اس میں ہوتا ہے کہ من جہت العباد من جہت اللہ، دیکھیں اللہ کی طرف سے یہ نماز پڑھنے میں کوئی رکاوٹ تھی یا بندوں کی طرف سے، تو اس کے حساب سے وہ مسائل کا ترتب ہوا یہاں. اب یہ کہ اب کچھ علماء یہ فرما رہے کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہے. تو اب یہ کہ دونوں صورتیں میں نے آپ کے پاس رکھ دی ہیں. تو وہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اس کی بالکل یعنی کہ تعویلیں زبردست بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت کے حالات تھے اور اب کے حالات ہو رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مبارک شریف مبارک پور شریف یہ بہت بڑا اپنا ادارہ ہے دعوت اہل سنت کا, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان کا جو فتویٰ ہے کہ چلتی ٹرین میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بہت اچھے اچھے مفتی ہیں.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. ظفر خان سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو اس کی کیا فضیلت ہے, اور اگر کسی کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا تو کیا وہ جنتی کہلائے گا؟
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے, جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نوز العزت الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا, اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. حوالہ حلیت الاولیاء جلد 5 پیج نمبر 26 حدیث نمبر 6187, اور شرح الصدور میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ فضیلت ہے, تو یہ اس طرح کی فضیلتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک یعنی کہ ہم امید رکھیں. اب کسی شخص معین کے لیے یعنی کہ فکس پرسن کے لیے کہ وہ جنت میں سمجھو رمضان میں اس کا انتقال ہوا, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فائنل جنتی ہے, کیونکہ یہ خبر نبی دیں گے کسی شخص معین کے بارے میں, ہم نبی سے سن کر دے سکتے ہیں. اب تو کوئی نبی آئے گا نہیں نیا, تو خواب کسی نے دیکھ لیا تو خواب یہاں دلیل نہیں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک فرما دیا کسی کے بارے میں, تو بھی خواب جو ہے نا وہ دلیل نہیں ہے. تو اس لیے کسی فرد کے بارے میں تو جو ہر مسلمان کے بارے میں ہمیں اسے ذہن رکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہی جنت میں جائے گا, مسلمان ہے نا, تو مسلمان تو ہے ہی جنتی, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں عذاب میں مبتلا کیا بھی گیا, خاتمہ ایمان پر ہوا تھا, تو بالآخر وہ جنت میں تو جائے گا نا, تو ہر مسلمان جنتی ہے, اللہ کی رحمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور میرے منہ سے نکلنے لگا جنتی, تو اللہ اس کی بھی لاج رکھ لے کہ ہم مطلب بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں, کیونکہ صحیح بات ہے کہ نہ حساب کتاب کی کوئی تاب ہے, کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ حساب دے سکتا ہے, یہ بالکل یہ سوال ہی نہیں ہے. یہ کہ جس کا حساب ہوا وہ مرا سمجھو, تو کہاں دے سکتے ہیں, ہم دنیا بھی حساب نہیں دے سکتے, مطلب کوئی یعنی کہ ہماری پکڑ کرے اور سوال جواب کرے ہمارے سمجھو کردار کے بارے میں, تو اب عام آدمی کے سامنے تو ہم وہ اس کو آٹی دے دیں چکر دے دیں گے نہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں, تو سب اس پر تو روشن ہے, وہ حساب نہ بھی لے تو عادل ہے, اس کا عدل ہی عدل ہے, لیکن بہرحال اس کی یہ مشیت ہے حساب کتاب بھی ہوگا, تو اللہ پاک بے حساب بخش دے. تو بخش بے حساب کے ہیں بے شمار جرم, تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم, دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک اور سوال بلال عرفان کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی عورت کے شرعی وجہ سے سر کے بال کان تک ہوں تو وہ احرام سے نکلنے کے لیے تقصیر کیسے کرے؟
کان تک ہے نا تو بہت گنجائش ہے.
صحیح,
وہ اچھا شرعی وجہ سے یوں بتایا کہ اس کے بال کان تک ہے,
مرض وغیرہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے.
ہاں وہ کوئی مرض ہو یا بہرحال کہ اس کو پتا نہیں تھا مسئلہ, یا گناہ کرتی تھی پھر مثلاً دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا توبہ کر لیا کہ یہ تو کٹوانا تو گناہ ہے, یعنی عورت کو بال کاٹ کر کندھوں سے اونچے کرنا یہ گناہ ہے حرام ہے. جو بھی اسلامی بہنیں سن رہی ہوں گھروں میں اپنے تو یہ نوٹ کر لیں کہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ہو یا نہ ہو تو یہ گناہ تو شرعی طور پر گناہ ہے، اللہ رسول کی اس میں نافرمانی ہے تو گناہ ہی ہے، تو دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اب جیسے اس نے توبہ کر لی، پکی توبہ کر لی، اب نہیں کٹواؤں گی، تو اب یہ کہ اب یہ یوں تو مجبور تو ہے نہیں کہ اب یہ راتوں رات یا کھینچ کر تو بڑے نہیں کر سکتی، تو اب کیا کرے؟ تو وہی کہ ایک انگلی کے پوروے کے برابر کم از کم سر کے چوتھائی سر کے بال جو ہے، ہر بال چوتھائی سر کا ایک پوروے سے ایک پوروے کے برابر کٹ گیا ہے، تبھی تقصیر ہوگی اس کی احرام سے باہر ہونے کے لیے. اور اس میں زیادہ بالوں کو اگر یہ تھوڑا کاٹ لے نا ایک، تو اس میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں نا، تو یوں مطلب یہ کہ ترکیب اچھی بن جائے گی، جیسے چوٹی سے عیسائی بہنیں کرتی ہوتی ہیں. تو یہاں تو چوٹی کا بھی تصور نہیں ہے جو سوال کیا گیا، تاہم یہ کاٹنا تو پڑے گا بال. بات سمجھتے ہیں عیسائی بھائیوں کے لیے کہ وہ سر منڈواتے ہیں تو بال تو ہے نہیں، کیا کریں؟ تو سر منڈوا لیا تب بھی اس پر اس طرح پھروانا پڑے گا، دوبارہ عمرہ کیا تو مثلاً. اچھا اب کسی کی قدرتی گنج ہے، گنج ہوتی ہے کہ اس کے بال اگتے ہی نہیں ہے، وہ تو بالکل یعنی کہ، تو اب کیا کریں؟ اس پر بھی اس طرح پھروانا ضروری ہے. بچت کی ایک صورت ہے وہ یہ کہ کسی کے سر میں پھوڑیاں اتنی ہیں کہ وہ کروا ہی نہیں سکتا، پھوڑیاں چھل جائیں گی اور خونم خون ہو جائے گا، تو اس کو معاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ سے سوال عرض ہے، اگر غسل فرض ہو اور پانی بھی موجود نہ ہو، نماز کا وقت جا رہا ہو، اس صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کریں گے؟ ہاں اگر غسل فرض ہے تو اس صورت میں غسل کیسے کریں گے اور پانی بھی نہیں ہے تو نماز کا وقت بھی جا رہا ہے، رہنمائی فرمائیے گا نماز کیسے ادا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرا.
غسل اور وضو دونوں کی نیت کر لے، تیمم غسل کی نیت کر لے، تو جب غسل ہو گیا تو وضو انڈر اسٹوڈنٹ میں ہو جاتا ہے. ہاں تیمم کی نیت کر لیں. اچھا غسل کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
اصل تو تیمم میں نا پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں مٹی سے، یہ نیت کرنا ضروری ہے.
غسل فرض ہے تو وہ اتر جائے گا اس کا، وضو بھی ہو جائے گا.
یعنی اگر اس نے اس کنڈیشن میں نماز پڑھ لی تو پھر نماز دوبارہ اس کو وقت پانی ملنے کے بعد
دوبارہ پڑھنی ہوگی نماز، کیونکہ پانی پر تو ایک قادر ہے. پانی موجود ہے، وہ ٹائم کی وجہ سے مطلب اس کو رکاوٹ کھڑی ہوئی تھی، تو اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. قضا نہ کرے، قضا کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ دیکھ لے گا اپنی طرف سے تو کوتاہی نہیں کرتے نا، بعض وقت ایسا نہ ہو کے بندہ اپنی طرف سے کوتاہی کرے، تو یہ پھر اس کا معاملہ، اس کے رب کا معاملہ ہے. جس سے وہ منہ میں بدبو ہو جائے تو مسجد میں داخلہ حرام ہے، جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا ہی، اس کو مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، تو جماعت بھی اس کے اوپر اب معاف ہو گئی، الگ سے نماز گھر میں پڑھے اپنے، مسجد کی جماعت اور حاضری سے اس کو روک دیا شریعت نے. تو اس کا پھر لکھا ہوا ہے کہ اگر جان بوجھ کر اس طرح یہ کرتا ہے کہ میں اپنے منہ کو کچی پیاز کھا لی جیسے، تو تاکہ مسجد میں جانے سے بچ جائے، گھر میں نماز پڑھ لے اور جماعت اس کو معاف ہو جائے گی، تو گناہ گار ہے. یوں مطلب یہ دیکھے اس میں ہیلے بازیاں نہ کی جائیں، جب مجبوری ہے کوئی سی وجہ ہو گئی تیمم اب کرنا پڑ رہا ہے اس کو، جیسے فجر میں ہو سکتا ہے کہ آدمی کی آنکھ نہ کھلے، مجبور ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ جسم پر کہیں چوٹ لگ جائے اور خون نکل آئے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں روزہ نہیں ٹوٹتا.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، قاسم اتاری سوال کر رہے ہیں، یا سیدی یہ ارشاد فرما دیں، دعا تراویح نماز تراویح شروع کرنے سے پہلے پڑھی جائے یا دعا تراویح پڑھے بغیر نماز تراویح شروع کر دی جائے؟
بالکل ابتدا میں تو دعا پڑھی تو نہیں آتی، چار چار رکعت پہ بیٹھتے ہیں نا، تو اس میں یہ تراویح کی دعا یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تراویح کی, تو یہ بھی شرط نہیں ہے کہ پڑھنا ہوگا, نہیں پڑھے گا تو گناہ ہوگا. کچھ بھی ذکر و اذکار بھی اگر کرنا چاہے, نفلیں پڑھنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ چار رکعت پڑھنے کے بعد جو رکنے کا ہے نا, جو ترویحہ بولتے, یہ چار رکعت جتنا رکے, تو اب تو کوئی بھی نہیں رکتا چار رکعت جتنا, تو کہیں کوئی رکتا ہو تو پتا نہیں ہے, دیکھا نہیں کبھی. چار رکعت کے بعد وہ ایک بار تسبیح غالباً پڑھتے ہیں, ایک ہی بار پڑھتے ہیں, پڑھ کے وہ فوراً صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کئی مسجدوں میں یہ رواج تو ہے بہرحال کہ وہ چار رکعت تراویح پڑھنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں.
اچھا,
یعنی یہ کئی مساجد کا قدیم جو ہے نا وہ عادت ہے ان کی.
اللہ, پہلی بار میں نے سنا, ہم نے جہاں دیکھا وہاں کبھی ایسا نہیں ہوا. اب پڑھتے ہیں تو ظاہر اس کو گناہ بھی نہیں ہے, اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں, لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے کہ ضروری تو چار رکعت کے بعد بھی نہیں ہے. ایسوں کو روکا بھی نہ جائے, روکیں گے پھر ہمارا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے تو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, تو پھر وہ پوری بات تو وہ سنیں گے نہیں, نہ آپ پوری بات سمجھا سکیں گے, تو کہیں مطلب ان کو بیچاروں کو غلط فہمی نہ ہو جائے. تو میں نے یہی کہنا کہ پڑھتے ہوں تو ان کو روکا نہ جائے, یہ گناہ کا کام تو ہے نہیں, تسبیح ہے, اللہ کا ذکر ہی کر رہے ہیں نا, اور ایسے موقع پر کر رہے ہیں کہ جو موقع ممانعت کا ہے نہیں.
میرا نام محمد اویسہ تاری ہے. امیر اہل سنت سے یہ سوال کرنا ہے کہ اگر سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو ہمیں اس کھانے کا ڈکار وغیرہ, اس طرح کی ذائقہ وغیرہ آتا ہے کھانے کا, تو اس حالت میں کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟
ڈکار کا ذائقہ آتا ہے تو اس میں کوئی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے, اگر کوئی حافظ صاحب تراوی پڑھاتے ہوئے دوسرے قدم میں بیٹھنے کے بجائے بھول کر کھڑا ہو گیا, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیں, جزاک اللہ خیر.
یغفر اللہ لنا ولکم. ہاں, واپس بیٹھ جائے اور اگر سجدہ کر لیا تیسری کا,
یعنی وہ کھڑا ہو گیا دوسری رکعت کو پڑھے بغیر, قعدہ کیے بغیر, تو حکم تو وہی ہے کہ وہ سجدہ جب تک نہ کیا ہو لوٹ آئے, اور اگر سجدہ کر لیا تو اب دو رکعتیں جو پڑھے گا تو اس صورت میں یہ آخری دو رکعتیں ہوں گی, پہلے والی نہیں ہوں گی, لیکن سجدہ صاحب اس کو کرنا ضروری ہوگا, سجدہ صاحب وہ کرے گا.
کل شام میں مدنی مذاکرے میں حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ نماز کے بعد اگلی نماز کی نیت کر لینے سے بندہ ایسا ہی ہے جیسا نماز میں ہوتا ہے, تو یہ کسی بھی وقت بندہ نیت کر سکتا ہے یا شرط ہے کہ مسجد میں ہی موجود ہو تبھی یہ نیت ہوگی؟ یعنی کہ اگر بندہ اپنے کام میں مصروف ہو, کسی کام میں مصروف ہو, وہ کام بھی وہ کرتا لے گا کرتا رہے اور دل میں بھی نیت ہو کہ میں اگلی نماز بھی ادا کروں گا, تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہی ہوگا جیسے نیکی میں مصروف ہو؟
اللہ اللہ, حدیث پاک میں کہ جو نماز کے انتظار میں ہے وہ بھی نماز میں ہے, ٹھیک ہے نا. اب یوں تو کوئی زندگی بھر کی نیت کر لے میں نمازیں پڑھوں گا, تو یہ انتظار تو پایا نہیں گیا نا.
جیسے دوسری حدیث مبارکہ نے کہ اللہ پاک سات طرح کے افراد کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, تو اس میں سے ایک وہ شخص ذکر کیا کہ قلبہ معلق بالمسجد, جس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو, تو اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ جیسے وہ کام کاج میں تو مصروف ہے, اپنے گھر آ گیا, لیکن وہ بس انتظار میں ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو تو میں پھر دوبارہ مسجد کے اندر جاؤں. تو اب اس پر اس حدیث کے تحت تو پڑھا نہیں ہے, لیکن اس کی کوئی ممانعت بھی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو مسجد کے اندر ہی ہو اسی کے لیے یہ فضیلت ہو. کوئی کام میں مصروف ہے اور کام میں ہی عمومی طور پہ لوگ مصروف ہوتے تھے پہلے بھی, لیکن اس کا دل یہی ہے کہ وہ نماز کے انتظار کے اندر ہے, تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا.
اور اسلامی بہنیں جو وہ تو مسجد میں آ نہیں پاتی, تو وہ جہاں بھی ہیں, تو یہ کہ پھر نماز کے ساتھ دل معلق ہو انتظار میں, اس کی انتظار کی کیفیت ہے کہ بس وہ جیسے ٹائم ہو میں نماز پڑھوں. یہاں تو مشکل یہ کہ جو عمارتیں مسجد میں جو ہوتے ہیں نا, اب معتکفین ہیں, میں آپ کو پوچھوں گا نہیں کہ کس کس کو اب تک پانچوں جماعتیں پوری ملی ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, میں پوچھوں گا نہیں آپ کو. اب میرا سوال جواب آپ کا آپ کے دل سے لے دل کے کانوں سے سنے. تو اب حالت یہ ہے، اب آپ بولے انتظار ہے نماز کا، بھی ثواب ملے تو اب دیکھ لیں آپ. یعنی یہ سارے سال کا حساب کتاب کہ جیسے مسجد میں مختلف ہم بڑی مسجد ہے نا تو مکاتب بنے ہوئے دفاتر بنے ہوئے تو نہیں آتے، اذان سن کر بھی نہیں آتے سب، سمجھے؟ تو تصویب مستحب ہے، پہلے یہ نہیں تھی، یہ بدعت حسنہ ہے تصویب. کبھی دیکھا نہیں ہے کوئی اس کی مخالفت کسی نے کی ہو، کیونکہ نہ یہ میلاد شریف ہے نہ گیارہویں شریف ہے، یہ کچھ اور ہی ہے سمجھے. شاید تو اس کی کبھی میں نے مخالفت نہیں سنی، حالانکہ تصویب وہ تصویب کیا ہے سننے والوں کو تشویش ہو رہی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہے، وہ بتا دیتا ہوں آپ کو. تو تصویب جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے، پہلے نہیں تھی اب ہے. تصویب یہ ہے کہ ایک تو اذان تو ہوتی ہے، یہ تو ہے منصوص حدیثوں میں، نماز تو دی ہی جاتی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے اذان کے ذریعے. تو پھر جماعت سے کچھ دیر پہلے وہ مینشن کیا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ اب تو آ جاؤ، یہ ہے تصویب. تو رد المختار وغیرہ میں یا در مختار کے حوالے سے مطلب باہر شریعت میں کہ جیسے بلانے کے لیے وہ مائک میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وغیرہ پڑھا جائے. تو اب یہ کہ ہمارے یہاں پہلے تصویب نہیں تھی فضان مدینہ میں، ابھی ہمارے مسجدوں میں ہر جگہ نہیں ہوتی تصویب، فضان مدینہ میں پھر یہ کہ بہت مطلب اس میں شاید سینکڑوں تو کم از کم ہوں گے وہ طرح طرح کے وہ جو کام ہوتے ہیں نا، تو ان کی توجہ دلانے کے لیے بھائی اب تو آ جاؤ جماعت تیار ہے، تو یہ پھر اٹھیں گے تو وضو کریں گے. تو پھر جو یہی حال معتکف ان کا بھی ہوتا ہے جو بہت زیادہ ہے نا، تو ان میں ہر ایک پانچ ٹائم کا نمازی پہلے سے ہوتا بھی نہیں ہے، تشریف لاتے ہیں نمازی بننے کے لیے آتے ہیں سمجھ لو، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ بھی جاتے ہوں گے، لیکن پرانے نمازی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ غفلت بھی کر جاتے ہوں گے. تو یوں معتکفین کو بھی ساری جماعت ساری نمازیں با جماعت نصیب ہوتی ہوں، یہ دنیا دیکھی والی ہے، پرانا حال ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد دیکھو تو صفے کھڑی ہوتی ہے بیچے، یہ کون ہے؟ کچھ نہ کچھ معتکفین بھی اس میں ہوتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ عوام بھی ہوتے ہوں گے. تو یہ سارا مطلب ہے. تو کم از کم اعتکاف کا یہ فائدہ تو ہے کہ معتکف جو ہے اس کو یہ نمازوں کا انتظار والا کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ پانچوں نمازوں کا روزانہ انتظار ایک سے دوسری اس طرح کرتا رہے. تو یہ ہے تصویب. تو تصویب یہ بعد میں یاد ہوئی ہے، کیا ڈھونڈ رہے کہ پرانی ہے؟ تو اب بعد میں یاد ہوئی ہے. تو یہ بدعت حسنہ ہے، جیسے اذان کے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو اس پر بھی کچھ مسئلہ بعضوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں پہلے نہیں تھا اب کیوں. تو تصویب پہلے نہیں تھی اب کیوں؟ تصویب کا اب ہو سکتا ہے تصویب کا بھی بولے کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ تصویب ہونی چاہیے یاد دہانی نمازوں کے لیے. علماء نے اس کو رائج کیا، عوام نے نہیں رائج کیا، یہ بھی صدیوں سے مطلب تصویب کا بھی یہ رواج چلا ہے، آج کل کا نہیں ہے، دعوت اسلامی نے جاری نہیں کیا اس کو، ہمارے بزرگوں نے علماء نے جن کو یعنی مسلمہ جو مطلب یا متفقہ علماء ہیں انہوں نے رائج کیا الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
مگر یہ نہ سمجھ میں آنے والوں کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہو. مجھے پتہ چلا ہے کہ جیسے کہ جنازہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یاد ہوگا لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کلمہ پاک کلمہ شہادت تو لوگ پڑھتے تھے ان کے ساتھ. تو اب سنا ہے کہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ اب یہ کلمہ پڑھنے پر بھی منع کرتے کہ نہیں زور سے نہیں پڑھو چھوڑ دو، یعنی جس کو پڑھنا ہو وہ پڑھتا رہے گا آپ نہیں پڑھو. تو یہ بھی ابھی ہو گیا ہے کلمہ وغیرہ کے تعلق،
کلمہ پاک کلمہ شہادت یہ پڑھتے لوگ،
تو ان کو سن کر لوگ پڑھتے ہیں.
ان کو روک کیا ان کو بھی روکا جاتا ہے؟
ان کو بھی روکا جا رہا ہے.
کلمہ شہادت مت پڑھو, یہ تو مسلمان پڑھے گا نہیں.
مذہبی بھائی بھائی سلو کرو, نہیں پڑھو, آہستہ پڑھو, آہستہ آہستہ کرو. تو یوں مطلب کہ یہ ہے
اصل اس کی تفصیل ہے. اس میں یہ تفصیل یہ کہ ایک دور تھا کہ جب جنازہ جب اٹھتا تھا تو ہر فرد جو ہے وہ اس میں افسردہ غمزدہ اور رو رہا ہوتا اپنی موت کو یاد کر کے. تو اس وقت یہ پڑھنے کا واقعی سلسلہ نہیں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ زمانے نبوی سے جو جو بعد ہوتا گیا, بعد مانے دوری, دوری ہوتی گئی تو غفلت بھی بڑھتی گئی اور لوگ پھر وہ بات چیت میں لگ گئے. اب جنازہ بھی جا رہا ہے اور باتیں بھی کر رہے ہیں ادھر ادھر کی. تو پھر علماء نے کہا کہ اب ایسا کرو مل کے سب کلمے پڑھو. تو یوں کلمے زور زور سے لوگ مل کر پڑھنے لگے. یہ یوں چلا سلسلہ. تو ایک اچھا رواج مسلمانوں میں ڈالا گیا. اب یہ ٹھیک ہے مطلب بدعت تو ہر نئی چیز مطلب بری نہیں ہے نا بھائی. تو یہ تو آپ بھی بدعت نئے نئی چیز ہے. آپ لینتھر کی مسجدیں یہ کھڑی ہوئی ہیں, پنکھے لٹک رہے ہیں تو اے سی بھی لگ گئے, تو یہ ساری نئی چیزیں مسجد میں آ گئیں. تو یہ جتنی نئی چیزیں ہیں سب بدعت. مائک پر اذان ہونے لگی یہ بدعت. درود شریف اذان میں صحابی کسی صحابی نے نہیں پڑھا یہ تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کیا نہیں پڑھا. تو مائک پر کس صحابی نے اذان دی یہ کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ جب مائک اوکے تو درود شریف اس سے زیادہ اوکے ہونا چاہیے. درود و سلام کا منع بھی تو نہیں ہے نا. تو جو نئی چیز مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ شریعت میں منع نہ ہو, علماء صلحاء اسے باقی رکھیں تو وہ مستحب کا درجہ پا لیتی ہے. تو اس لیے مطلب اس میں آپ تشویش نہیں کریں. بہت سارے کام اسے ہیں کہ یہ عقلی دلیل و فلاں یہ بھی بعضوں کو ذہن میں سوچتے ہیں کہ تو عقلی دلیل ہے. تو عقلی دلیل ہی تو عقل والوں کو دی جاتی ہے یار, عقل والوں کو. تو یوں تو مطلب قرآن کریم میں عقلی دلیلیں بھی ہیں, بہت ساری دلیلیں. تو یوں یہ کہ قرآن کریم چھپنا کرنا پہلے تو پتھروں پہ یا چمڑوں پہ تو درخت کے پتوں پر لکھا جاتا تھا. آہستہ آہستہ یہ کہ اس میں کتنا مطلب ہے کہ فرق آیا اور اب تو کتنا زوردار چھپائی ہوتی ہے. یہ سب یہ نئی چیزیں ہیں. اب درس نظامی کرنے والے کو مولوی فاضل اور یہ سب یہ مدارس اس انداز پر کچھ بھی نہیں تھا. صحابہ کرام کے دور میں یہ کچھ نہیں تھا. علم دین تھا, علم دین حاصل کرنے کی تاکید تھی وہ اپنی جگہ پر, ترغیب تھی وہ اپنی جگہ پر, لیکن انداز بالکل وہ جو تھا ویسا اب نہیں ہے. لیکن شریعت نے اس کو باقی رکھا ہے. تو بہت ساری چیزیں. تو یہ تصویب جو میں نے عرض کی کہ بہار شریف میں لکھا ہے کہ متاخرین نے تصویب مستحسن رکھی ہے, یعنی متاخرین یہ بات کے علماء نے. اور اس کا پھر بتاتے یعنی اذان کے بعد نماز کے لیے دوبارہ اعلان کرنا, اور اس کے لیے شرع نے کوئی خاص الفاظ مقرر نہیں کیے بلکہ جو وہاں کا عرف ہو. مثلا صلاح, صلاح جیسے آج کل بھی کرتے ہیں تو الصلاح الصلاح, یا قامت قامت, یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ حوالہ ہے در مختار وغیرہ. یہ فقہ کی مشہور کتاب ہے, صدیوں پرانی کتاب ہے, اس کے حوالے سے لکھا ہے.
صلی اللہ علیہ اخلاص اور تسبیح فاطمہ پڑھی
کورونا کا بھی تامن مٹرا یا پیر میرے حتا پیا داد کن ازن جو غم آدا لیکن در جنو دنیا ساد آگو سے آزمدہ سی
میں نے دو روزے لکھے ہیں میں روزانہ پانچوں نمازیں اور تراویح پڑھتی ہوں
ماشاءاللہ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ست کروڑ مرحبا اللہ پاک ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے انہیں ماں باپ نانا نانی دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے بار بار مٹھا مٹھا شہد سے مٹھا مدینہ دکھائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
جس طرح اللہ پاک نے دنیا میں سات زمینیں سات آسمان بنائے ہیں اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سات ملتے جلتے چہرے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم دو ملتے جلتے چہرے والے لوگ لازمی ہوتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ یہ سات کے عدد میں کیا نسبت اور کیا حکمت ہے اور کیا واقعی سات ملتے جلتے چہرے والے لوگ پیدا ہوتے ہیں یا کم از کم دو ملتے جلتے چہرے والے لوگ لازمی پیدا ہوتے ہیں پلیز شیخ بتائیے کیا ہے حقیقت کیا افسانہ
بہرحال ایسا کہیں پڑھا نہیں ہے نا علماء سے سنا ہے کہ ہر فرد کا سات ڈپلیکیٹ یا ایک اوریجنل ہوگا باقی ڈپلیکیٹ تو ایسا کچھ پڑھا نہیں ہے کہ سات ہوں ہاں ملتے جلتے چہرے والے ہونا تو ممکن ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ ملتی جلتی حسنین کریمین ایک آدھے وجود دوسرے بقیہ آدھے وجود سے ملتے جلتے تھے اور بھی کچھ اہل اللہ اہل بیت حضرات 28 27 26
جی
یعنی کل یعنی کہ 26 ایسی ہستیاں ہیں جو مطلب یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل و شباہت میں ملتے جلتے تھے تو یہ سات تو بہت پیچھے رہی ہے اور ڈبل بھی ہوتا ہے ایک بار ایک صاحب اپنے بچے کو لے کر بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ میں نے آج تک ایسے باپ بیٹے نہیں دیکھے ایسی شکلیں دونوں کی ملتی جلتی تعجب کا اظہار کر رہے تھے تو انہوں نے عرض کی آنے والے نے کہ اس بچے کا قصہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہے تو وہ کیا تو ان صاحب نے بتایا کہ میں سفر پر روانہ ہونے سے پہلے اپنی بیوی جو تھی اس کو حاملہ چھوڑا اور اللہ پاک سے میں نے دعا کی یا اللہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کی تو حفاظت کرنا اور یہ کہہ کر میں سفر پہ چلا گیا جب واپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ میری بیگم صاحبہ جو ہیں یہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کی قبر پر وہ کوئی دور سے آگ کا شعلہ چمکدار کوئی شعلہ نظر آتا ہے تو میں حیران کہ میری بیگم یوں تو بظاہر تو کوئی نیک صورت تھی نیک سیرت تھی یہ کیا ہے تو میں پہنچا اور میں نے کہا نہیں اب میں قبر کو کھول کے دیکھوں گا یہ کیا ہے تو میں نے وہ قبر کھودی تو یہ جو میرے پاس بچہ ہے نا یہ اس وقت اس سے لپٹا ہوا تھا اور ماں تو فوت شدہ تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا اس کی خبر تھی یہ بچہ اس سے لپٹا ہوا تھا تو میں حیران ہوا تو مجھے غیب سے آواز آئی کہ تم نے جاتے ہوئے یہ بچہ اللہ کے سپرد کر دیا تھا اگر اس کی ماں کو بھی سپرد کر دیتے تو یہ بھی زندہ ملتی. یہ قدرت کا کرشمہ. تو ہم لوگ دعائیں مانگنے میں بھی بخل کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات, اور دعائیں مانگنے میں کوتا ہی اور سستی تو کرتے ہی کرتے ہیں مانگتے کا. اس طرح مطلب یہ کہ یہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے, یہ مقصود تھا. سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے, ان کے دور کا یہ واقعہ. اور بھی بعض ہوئے ملتے جلتے. دو بھائیوں کو میں بھی جانتا تھا, اب تو پتا نہیں کس سال میں, برسوں سے دیکھا نہیں ہے. وہ اس سے ملتے جلتے تھے, ہو سکتا ہے بیلڑے بھی ہوں ساتھ میں پیدا ہوتے نا. تو بتا رہے تھے ان کو, انہوں نے ایک مجھ سے مانوس تھے ان دو بھائیوں میں ایک. تو وہ مجھے بتایا کہ مطلب وہ کبھی کوئی قرضے کا معاملہ ہے کچھ, تو یار ایک کے بدلے دوسرے میں پکڑ لیتے کہ تو نے پیسے دیا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو نہ پیسے یا کہ وہ چارج, یہ کچھ الیکٹریشن تھے یہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس طرح انہوں نے یہ چٹکلے اس کے مجھے سنائے تھے. ملنا جلنا اچھا تھا ایک سے.
ہمارے دارالفتہ میں دو اسلامی بھائی, بہت جو ہے ان کی شکل و صورت آپس میں ایسی ملتی ہے کہ اچھے بھلے جو ہے نا وہ قریب رہنے والے دھوکہ کھا جاتے ہیں. ایک مرتبہ ان کے بھائی دوسرے دارالفتہ میں, وہ دوسرے دارالفتہ میں,
اللہ اللہ.
تو ایک بھائی جن کی ڈیوٹی جو ہے وہ ایک دارالفتہ میں تھی, تو مفتی صاحب نے ان کے جو دارالفتہ کے ہیڈ تھے ان کو فون کیا کہ یار آپ کے جو معاون ہیں وہ تو یہاں گھوم رہے ہیں اور یہ فتویٰ لکھنے کا ٹائم, تو کہا کہ وہ ان کے بھائی ہیں جو وہاں پڑھتے ہیں.
یہ ہوتا رہتا ہوگا کہیں کہیں, ہوتا ہی ہے, ملتے جلتے ہوتے ہیں دو بھائی.
ٹوئنس میں بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے, جو ٹوئنس ہوتے ہیں نا, جیسے آپ ابھی بتایا.
ٹوئنس کیا؟
ایک جیسے دو جڑوا بچے,
جڑوا میں بھی یہ چانس ہوتے ہیں.
اس میں کافی چانس ہوتا ہے, وہ ایک جیسے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں تو پھر یہ مسائل تو ہوتے ہیں بعد میں جا کر.
ایک جیسیاں جو ہوتی ہوں گی ان میں زیادہ مسائل ہو جاتے ہوں گے,
شرارتیں الگ ہو رہی
ہیں. میں بھی تو ایک جیسیاں تو ایک ان میں امتحان بھی, اس کا مطلب ہمارا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اللہ کی شان ہے, اللہ کی قدرت,
بے شک اللہ کی شان ہے.
قرآن پاک میں فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء, اللہ ہی ہے جو ماؤں کے پیٹ میں تمہاری جیسی چاہتا ہے صورت بناتا ہے.
بے شک سبحان اللہ,
یعنی وہ الگ الگ نہیں, ایک جیسی صورت والے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے.
بے شک,
کیا بات, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. سوال چلائیے.
کنٹامینیٹڈ واٹر, آلودہ پانی. انسانی جسم اوسطاً 70% پانی پر مشتمل ہے. پانی انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ایک ہے, مگر دنیا بھر میں ہر 3 میں سے ایک انسان کو پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں. اس بات کا انکشاف اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کیا گیا. اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 2,10,00,000 افراد صحت کے لیے غیر موزوں پانی پینے پر مجبور ہیں, اور پاکستان میں موجود کل پانی کا 36% معیاری اور صحت کے لیے موزوں ہے. گندا پانی یا صحت کے لیے غیر موزوں پانی پینے سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں, جنہیں واٹر بورن ڈیزیز کہا جاتا ہے, جن میں سب سے عام ٹائیفائڈ, اسہال, ہیپاٹائٹس شامل ہیں. سوال یہ ہے, عام لوگوں کو صاف پانی سے متعلق زیادہ آگاہی نہیں ہے, پینے سے پہلے پانی کا معیار کیسے پرکھا جا سکتا ہے؟ دنیا میں 97% پانی سمندروں میں ہے اور صرف 3% صاف اور میٹھا پانی ہے. ایسے میں جو لوگ پانی کا ضیاع کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پانی کی لائنیں پرانی ہونے پر خراب ہو جاتی ہیں, لوگ مرمت نہیں کرواتے تو صاف اور گندا پانی مل جاتا ہے. پانی کتنا گدلا ہو تو اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے؟ بہت سے ممالک میں صاف پانی کی کمی ہو رہی ہے, جن میں سمندر کے پانی کو صاف کر کے سپلائی کیا جاتا ہے. ایسا پانی استعمال کرنے سے واٹر بورن ڈیزیز کو مزید بڑھنے سے کیسے روکا جائے؟ بہت ساری فیکٹریاں کیمیکل اور خطرناک مادے دریا میں ڈالتے ہیں جو پینے کے کام آتا ہے, ایسا کرنا کیسا؟ گندے پانی سے سبزیاں لگائی جاتی ہیں جنہیں گٹر باغیچہ کہا جاتا ہے, کیا گٹر باغیچے کی سبزیاں کھانا صحیح ہے؟
اللہ 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 اللہ, یہ کہ پانی تو واقعی دنیا بھر میں مسائل تو ہے پانی کے, یہاں تک کہ وہ بعض ممالک میں یہ بھی دیکھے, مطلب معلومات کی ہے میں نے ایک سے نہیں زیادہ سے, جو ان کے اندر اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پینے کا پانی الگ ہوتا ہے وہ تو خریدنا پڑتا ہے اور استعمال کے لیے الگ پانی ہوتا ہے جو نلوں میں آتا ہے اس کا ظاہر ہے وہ پینا منع ہوتا ہے اور تیسرا پانی یہ باغوں میں پارکوں میں کھیتوں میں پانی دیا جاتا ہے وہ سیوریج کا ہوتا ہے گٹر کا اس کو کچھ یہ اس کو صاف کرتے ہیں لیکن یہ کہ وہ خدا جانے کہ اس کی کوئی اس کیونکہ پاک کرنے میں ویسے اس کی رنگت تبدیل ہو گئی بو مار دی تو اس سے پاک ہو جانا ضروری نہیں ہے پاک ہونے کا ایک طریقہ یہ کہ اس کو بھاپ میں تبدیل کر کے اسٹیم میں یہ پھر پانی آئے اس کا اس کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے یہ بہت مشکل ہے نا تو یہ پانی اگر اس میں اب نجاست کی بو وغیرہ نہیں ہے اس بھاپ کا پانی پانی بن کے اب ٹپ کا تو یہ پاک ہے ورنہ خالی اس کی بو وغیرہ اڑا دی تو یہ پاک نہیں ہے تو یہ وہ پانی میں نے عرض کیا آپ کو کہ گٹروں کا اور یہ پانی پارکوں میں باغوں میں اور ہے مطلب مسائل ہے اب جس کو پتا ہے تو اپنے کپڑے وغیرہ بچائے گا احتیاط کرے گا سب کو پتا نہیں ہوتا یہ پانی کی تو تنگی انٹرنیشنل تنگی ہے ہمارے بھی پانی کی ذرا قلت تو جس سے بیان کیا دنیا بھر میں 97% تو بتا رہے ہیں کہ وہ سمندر ہے سمندر کا پانی نہ پی سکتے ہیں نہ کپڑے دھو سکتے ہیں یہ تو بہت کھاری ہوتا ہے نا تب ایسی صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک تو دعا کریں اور دوسرا کہ جو قابل استعمال پانی ہے اس کو ضائع تو ویسے بھی نہیں کرنا سمندر کا پانی بھی ضائع کرنا تو نہیں ہے تو ضائع کرنے سے اس کی زیادہ مطلب اہمیت ہے کہ آدمی اس کو مطلب حفاظت کرے اس پانی کی ورنہ یہ کہ قرآن کریم میں تو وعیدیں موجود ہیں بلا تو بذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا اور فضول نہ اڑا کہ فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے تو احتیاطیں کرنی چاہیے اور پانی کی ذرا پہچان تو سب کو اس میں سوال میں یہ بھی ہے کہ کیسے پہچانے کے یہ پینے کے قابل ہے یا نہیں غالباً سوال کا حصہ یہ بھی تھا تو وہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا کہ پانی پینے کے قابل ہے یا نہیں ہے البتہ یہ کہ اب گھروں میں سے چھوٹے چھوٹے پلانٹ تو لگا دیتے ہیں جن میں کوئی دوا کی ٹکیا وغیرہ ڈالتے ہیں اور اس طرح پانی فلٹر ہو کر پینے کے قابل بن جاتا ہے یہ تو ہمارے گھر میں بھی ہے یہ اس طرح کا پانی اور بہت سو کے گھروں میں یہ ہوگا اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے لگا لینا چاہیے اور یہ کس طرح لگتا ہے کیا کرتا ہے شاید یہ حاجی عمران بتا سکے
آر او پلانٹ کہلاتا ہے
آر او پلانٹ اچھا
آر او پلانٹ کہلاتا ہے آر او مشینیں ہوتی ہیں یہ جو بھی اس کے ماہرین ہوتے ہیں اس سے اگر رابطہ کریں گے تو آپ کو اس کی وہ بتائیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی جہاں جیسی جتنی ریکوائرمنٹ جتنی ضرورت اس کے حساب سے پھر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے
یہ سب کو کر لینا چاہیے یہ نلوں میں جو پانی آتا ہے ان کا بھروسہ نہیں ان میں ظاہر ہے کہ یہ پینے کے لیے عام طور پر صحت بخش نہیں ہوتا یہ پانی کیا کیا مطلب ان میں چیزیں مل جاتی ہوں گی اور کیا کیا جانور مر جاتے ہوں گے میں نے خود یہ جو یہ پانی آتے ہیں یہ ٹینک جو بھرے ہوتے ہیں ان میں بعض اور کیڑوں کے گچھے دیکھے جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ پیا جاتا ہے اسے
آر او پلانٹ بھی لگتے ہیں آر او کی مشینیں بھی اب آ رہی ہیں بعض گھروں میں بھی بلکہ باہر بھی میں نے دیکھے کہ مشینیں اب تو کمپنیوں نے بنائی ہیں تو وہ بھی ہیں یعنی اگر آپ کی سوچ بن جائے گی کہ آپ نے کچھ اس طرح کا نظام کرنا ہے فلٹر کے لیے الگ الگ انتظام ہوتا ہے کچھ فلٹر بھی اچھے معیاری آتے ہیں اصل میں چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ نام تو فلٹر لگا کر بک جاتا ہے لیکن وہ واقعی فلٹر کا کام کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ خود ایک سوال ہے لہٰذا بڑی سوچ سمجھ کر اس میں معیار کو کمپرومائز نہ کیا جائے معیاری کمپنی ہوگی اور کرنے والوں کا پچھلا کو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہوگا تو پھر بہتر رہے ورنہ پھر بندہ اس میں چوٹ بھی کھا جاتا ہے دھوکہ بھی کھا جاتا ہے
کہ سمجھدار آدمی جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے
جی
لیکن واقعی یہ ہے پرابلم تو ہے اب جو بیچارہ مشورہ بھی دے گا وہ سمجھدار بھی ہوگا، لیکن کیا پتا وہ بھی دھوکہ کھا چکا اس کو پتہ ہی نہ ہو.
یہ جو
کوشش کرنی چاہیے،
پانی کا ضائع کرنے کا جو مسئلہ تھا، اس میں عموماً جو کار واش کرنے والے ہوتے ہیں ان سے درخواست ہے وہ دیکھیں، ٹرکیں اور بسیں جو دھونے والے ہوتے ہیں وہ بھی غور کر لیں. یہ تو دن دہاڑے پانی کا جو مطلب کہ جو بربادی کی جاتی ہوتی ہے پانی کی، وہ بالکل دن دہاڑے آتے جاتے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح پارک میں پانی ڈالنے والے، اسی طرح بنگلوں کے اندر، گھروں کے اندر جو پارک کے اندر جو پانی ڈالنے والے مالی ہوتے ہیں، پائپ لگا کر کھول کر چلے جاتے ہیں. ماسیاں جو کپڑے یا گھر میں جو کپڑے دھونے کا نظام ہوتا ہے اس میں بھی پانی کھلا رکھ دیتے ہیں، برتن دھونے کے نام پر بالٹی پہ پانی کھلا رکھ دیتے ہیں. تو اتنا پانی اس طرح گھروں میں، گھروں کے باہر، لان میں، پارک میں اور یہ برباد کیا جا رہا ہوتا ہے، بالکل نظر آ رہا ہوتا ہے کتنا پانی برباد ہو رہا ہوتا ہے. اگر یہ سارا پانی سیو کرنے کی کوشش کی جائے تو دنیا میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پانی کی بہت قلت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کچھ بچت کر کے دینا اوروں کو کام آ سکے اور ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اسراف میں پڑ جائیں.
ماشاءاللہ، یہ گھروں میں ٹھنڈا، یہ گھر ہو یا مسجد ہو، ٹھنڈا پانی نکالنے کے لیے گرم پانی، جیسے وضو بھی کرنا ہے تو درر کر کے پانی بہا دیا جو ٹھنڈا جمع ہے، کپڑے دھونے ٹھنڈا پانی بہا دیا، ہاتھ دھونا ہے سردی بہت ہے گرم پانی کھولتے ہی نہیں آئے گا تو پہلے ٹھنڈے کو جانے دیا اور پھر گرم آئے تو ہاتھ دھوئے. یہ سارا نظام تبدیل ہونا چاہیے. اور کیسے تبدیل ہو، ذہن کس کا کیسے بنایا جائے. اب جیسے رمضان شریف آیا نا تو مسجدوں کو کئی جگہ پر غسل دیتے ہیں، اور پائپ لے کر جو مطلب غسل میں جو اتنا پانی بہایا جاتا ہے در در. حالانکہ اول تو یہ مسجدوں کو غسل دینا، یہ کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ بندہ ٹھیک ہے جمعے کو ہم نہاتے ہیں اور رمضان میں مسجد کو نہلاتے ہیں، جب تو صفائی کرنی ہے نا جھاڑو گائی کے لیے، جھاڑو ہے پھر ضرورت ہے تو پہنچے، تو یہ رمضان کے پہلے ہی پہنچے ضروری ہے یا دھلنا، گندگی کوئی ہو گئی جب بھی ہوئی تو صفائی تو کرنی ہے، جیسا صفائی کرنے کی ضرورت ہے. خالی جھاڑو سے کام چل سکتا ہے تو پوچھے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جھاڑو کے ساتھ پوچھے کی پوچھے سے کام چلتا ہے تو نہلانے کی ضرورت نہیں ہے. نہلانا تو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے میل کے دھبے وغیرہ تو اس کو تھوڑا سا پانی ملا ہوا جو مختلف پاؤڈر آتے ہیں کلیننگ کے وہ ڈال دیے، تھوڑا سا پاؤڈر یا لکوڈ ڈال کر اب وہ جھاگ جیسا وہ ہو جاتا ہے اسی سے ہی صاف کریں گے تو یہ صاف ہو جاتا ہے. پھر چلو اگر اس میں کوئی اس میں اسمیل میں بولنا اسمیل نہیں ہوتی، اس میں خوشبو ہوتی ہے جس سے یہ صفائیاں کرتے ہیں نا، تو حاجت تو ہے نہیں. تو پھر بھی اگر کوئی آپ کو لگے چکنا پنور تو صاف پانی کا پوچھا اس میں مار دیا، بات ختم ہو گئی. اب پائپ لے کر یہ 100 بندے نہا لیں اتنا مطلب ایک دیوار کو نہلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ مطلب بےچارے ثواب سمجھ کر ہی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ اور ویسے عام دنوں میں بھی جب صفائی کرتے ہیں مسجدوں کی یا گھروں کی یا پارکوں کی یا کاروں کی تو یہ پائپ سے اس کو نہلا رہے ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، تقریباً انٹرنیشنل پرابلم ہے یہ. پھر بعض وقت پائپ بند کرنے کی بھی پرواہ نہیں ہے، بول جاتے ہوں گے تو دھڑ 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 پانی بہ رہا ہے. اوپر ٹینک ہوتے ہیں، ٹینک موٹر چلائی ٹینک میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھے کہ بعض اوقات یہ کہ پھر وہ پانی بہ رہا ہوتا ہے بس موٹر چلا کے بھول گئے، اور جب تک بہ رہا ہے اور کسی نے توجہ دلا دی تو اب بند کر دیا مہربانی کی، ورنہ پانی جتنا جا رہا ہے جا رہا ہے. تو یہ پرواہ نہیں ہے مطلب ایک تعداد، تو یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں پھر تنگیوں کی اور قلت کی پانی کی یا مختلف چیزوں کی، یہ دیکھا جائے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. تو یوں مطلب اپنے ہاتھ سے ہم لوگ یہ سب کما رہے ہوں، اس کی وہ محاورہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں، جو ہاتھوں سے جو مصیبت لی اس کا کوئی حل نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے. ہم چل رہے ہیں زمین پر اور سکھی ہیں سمجھو، اللہ کا یہ کرم ہے یا ہمارا امتحان ہے سمجھو، باقی ہم ہر فیلڈ میں ہر معاملے میں مطلب اب ناکام ہے. بڑی بڑی باتیں ضرور کرنا آتی ہیں ہم کو لیکن عمل نہیں ہمارا, اور اتنے مسائل ہم نے اتنے نقصان. کھانا کھانے میں کیا کمی صرف ہے, جو بچ گیا وہ ایک تعداد آپ کو ملے گی پھینک دیتے ہیں, دوسرے دن کا بھائی بچے نہیں کھاتے تو تم کھا لو, تمہارے بھی الگ سے نہیں اترتا بچہ خچا کھانا, اور یہ بہت کچھ پھینک رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے. اگر بولتے مہنگائی ہے تو مہنگائی نہیں ہوئی تو کیا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیسے پانی سے وضو, یہ بھی کچھ سوال تھا. جیسے گدلا پانی ہے, پانی کتنا گدلا ہو تو اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے. تو ایک گدلا پانی جو ہے, اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو پانی جس سے وضو ہوتا ہے نا وہ پانی ہو, اگر اس کا نام کچھ اور ہو گیا پانی کے بدلے تو اس سے وضو نہیں ہوگا. اس کی مثال بہار شریعت میں دی ہے کہ دودھ اور پانی مکس ہو گیا, دودھ سے تو وضو نہیں ہوتا لیکن پانی مکس ہو گیا. تو اب یہ کہ پانی اتنا مکس ہوا کہ اب یہ کہ وہ پتلا ہو گیا جیسے, تو اب اس کا نام چھاچ ہو گیا. پانی اور دودھ مکس کر کے جو اب لکوڈ ہے یہ چھاچ کہلاتا ہے, تو چھاچ سے بھی وضو نہیں ہوتا. ابھی تھوڑا بہت گدلا پانی بعض اوقات ہوتا ہے, مٹی ملی ہوتی ہے اس میں, تو اس سے وضو ہو جائے گا جبکہ اس کا نام پانی ہے. گدلا پانی کا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو جب وضو ہو جائے گا تو غسل بھی ہو جائے گا. واٹر بورن ڈیزیز
کو مزید بڑھنے سے کیسے روکا جائے, یہ شاید
بیماریاں.
ہاں جو یہ ہوگی کوئی ہڈی کی بیماری, بون تو ہڈی سے مراد ہوا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جو پوری جو رپورٹ چلی تھی کہ اگر صحت کے مطابق پانی نہ ہو تو اس کے پینے سے اس طرح کا شاید انہوں نے بیان کیا تھا کہ مرض پیدا ہو جاتا ہے.
پانی میں جراثیم تو طرح طرح کے ہوتے ہیں, تو یہ پانی پینے سے بیماریاں پیدا ہونا سمجھ میں تو آتا ہے.
ہاں پیٹ کا خراب ہونا ہو, اسہال وغیرہ ہو, جو دیگر جو بیماریوں کا بھی وہاں ذکر آیا تھا کہ اس طرح مطلب اس طرح کا پانی پینے سے بیماریاں تو ہو ہی جاتی ہیں.
جی پانی یہ بولتا نا آب و ہوا معافی نہیں ہے, ہے نا, یہاں کا پانی معافی نہیں ہے. کہیں بندہ جاتا ہے تو بولتا ہے یہاں کا پانی مجھے معافی نہیں ہے. تو پانی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس میں وہاں صفائی کا فقدان ہوتا ہوگا, کمی ہوتی ہوگی, جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہے نقصان کر جاتا ہوگا. تو پانی تو وہی صاف ستھرا پینا چاہیے, اور جہاں بھی پانی پیئیں پلائیں صاف ستھرا ہو. یہ منرل واٹر کا بھی ہمارے یہاں تو کچھ میں کیا کہوں, مطلب ایک ہمارے یہاں مطلب وہ ہم پانی لیتے تھے کہیں دکان سے وہ بڑا بھر کے, وہی منرل واٹر کے نام پر. تو وہ ایک پولیس گارڈ تھا, کمانڈو تھا, تو وہ اس نے بولا کہ میں نے کام کیا ہے مجھے یہ پانی والی کوئی وہ اسٹور پہ کام کرتے ہوں گے وہ, تو میں نے کام کیا, ہم تو یہ اس طرح کے آتے تھے ڈبے لیبر لگے ہوئے وہ نل سے بھر کے دے دیتے تھے, تو دکان کا انداز یہی تھا. تو پھر بعد میں یہ میرا بھی میں بھی چونکا کہ بات تو اس کی بھی سمجھ میں آتی ہے. کبھی کبھی پانی میں جو وہ ہوتا نا یہ پینٹ کا بھی مطلب بو میں نے محسوس کی ہے اس نے منرل واٹر کے نام پر. منرل واٹر تو بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو یہ کہ پھر آگے جل کے پتا چلا کہ بھائی فلاں کمپنی کا پانی صحیح ہوتا ہے, فلاں کمپنی
چندے کمپنیاں ہیں جو واقعتاً منرل واٹر کے طور پر ہی دے رہی ہیں ہمارے یہاں بھی باہر بھی, لیکن ظاہر ہے کہ پھر اس میں بھی بیمانی جو کرنے والے ہیں وہ بیمانی کرتے بھی ہیں اور دھوکہ دیتے بھی ہیں. حالانکہ ابھی ڈاکٹر صاحب کے میسج آیا حضور کہ یہ جو عموماً آپ نے بھی پڑھا ہوگا جہاز وغیرہ میں بھی لکھا ہوتا ہے ناٹ فار ڈرنک, یعنی یہ پانی پینے کے لیے نہیں ہے. تو ناٹ تو یہ لکھا ہوتا ہے کئی جگہوں پر. تو جو اس طرح کا پانی ہوتا ہے اس سے ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس ای یہ دونوں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے ایز اے میڈیکلی, اگر پانی صحیح نہیں ہے تو. تو پانی اگر بوائل کر کے بندہ پی لے
بوائل کر کے ڈاکٹر مشورہ دیتے ہیں تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ بوائل کرنے سے بعض اس کے معدنیات ہلاک ہو جاتے ہیں.
یہ الگ الگ ڈاکٹر کی تھیوری ہے, میری معلومات کی تھی تو ڈاکٹروں نے بوائل کر کے پینے کو بھی
ہاں نہیں بولتے ہیں بولتے, لیکن یہ کہ بولتے ہیں کہ بعض بولتے ہیں کہ یہ معدنیات جو ہیں یہ ضائع ہو جاتے ہیں. منرل واٹر میں بھی بعض چیزیں ہو سکتا ہے ضائع ہوتی ہوں, یعنی کہ جیسے چشمے کا پانی ہے, بارش کا پانی ہے, تازہ تازہ مطلب یعنی کہ جو پانی آتا ہے اب یہ تو سارے فراہم کیسے کی جائیں. تو باہر ملکوں میں یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ اس طرح کے منرل واٹر کے نام پر پانی آتے ہیں کہ جو چشمے کا پانی باقاعدہ اس کا معیار کمپنی کا بھی پانی چشمے کا
جو اس کا نام بھی رکھتے ہیں.
ہاں حیرت انگیز ہے, ایسا بھی پانی دیتے ہیں پیسہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ. آبِ زمزم پینے کے جو اویلیبل ہیں پانی دنیا میں ان میں سب سے افضل پانی ہے, سب سے بہترین پانی آبِ زمزم. تو بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ بھی اویلیبل نہیں ہے یہاں, تو دنیا میں ہر جگہ تو نہیں مل سکتا نا, وہ تو بکتا ہی نہیں ہے نا. اب جو حج پر جائے, ہم تو جب مکہ مکرمہ کی حاضری سے مشرف ہوتے تھے حج پر وغیرہ, تو یہ میں تو یہی ذہن دیتا تھا کہ یار بھر بھر کے یار لایا کرو, بھرنے کا وہاں بھرنا ممکن ہوتا ہے ہوتا تھا, اب آج کل پتا نہیں کیا صورت ہے, اب بھی بڑھ سکتے نا. تو یہ ہم یار اب دنیا میں یہ نعمت کہاں ملے گی, تو میں تو پانی ساتھ رکھتا تھا اپنے کہ آب زمزم ہر وقت آب زمزم ہی پینا ہے, وہاں اویلیبل ہے یہاں نہیں ہو سکتا. تو دنیا کا سب سے بہترین پانی, اس سے بھی بہترین پانی بھی ہے, اس کا بھی وجود, لیکن اب یہ کہ وہ وجود تھا کہیں گے نا. سب سے افضل پانی جو ہے یہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری انگلیوں سے چشمے جو بہے ہیں, چند بار یہ معجزہ ظاہر ہوا ہے, یہ پانی کائنات کا سب سے افضل پانی ہے. آب زمزم سے بھی یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ٹھوکر سے نکلا ہے, زمزم کا چشمہ بہا, اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ بہا ہے, اس کی تو الگ ہی شان ہے. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاس سے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ پنجاب رحمت. یہ پنجابی خوش ہو رہے ہوں گے, یہ آپ کا پنجاب مراد نہیں ہے بھائی, پنج آب تو پنجاب جو ہے نا یہ ہمارا صوبہ جو ہے پاکستان کا, تو یہ بھی پنج آب ہے اصل, تو پنجاب. اب جب بعض لوگ اسلام آباد حیدر آباد تو یہ تھوڑا تکلف کر رہے, ایسا نہیں حیدرآباد بولو, مد بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام آباد بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اسلام آباد صحیح تلفظ بھی اسلام آباد سمجھے, کہ یہ عربی قواعد کا نہیں ہے. عربی میں حمزہ کو وہ اپنے مد کو ظاہر تو کیا کرنا ہے, مد کو قاریوں کے مقررہ وہ جو قواعد ہے اس کے مطابق کھینچنا بھی ہے, لیکن اردو میں اس طرح نہیں ہے یہاں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پنجاب کو بھی پنج آب بولنا چاہیے, پھر لوگ سبق سکھائیں گے ہم کو یہ کیا ہو, یہ پنجاب کون سا صوبہ ہے پنجاب, تو یہ پنجاب, تو پنجاب میں جو یہ آب وہ پانچ ندیاں مشہور ہیں پنجاب کی, راوی ستلج وغیرہ, تو یہ پانچ ندیوں کی وجہ سے پنجاب, پھر اس کو پنجاب اچھا ندی نہیں کہیں گے دریا کہیں گے. اچھا ندی کیا ہوتی ہے وہ ندی بولتے ہیں, تو اس میں پہاڑوں کا پانی نہیں ہوتا, چلو بھائی وہ دریا پانچ دریا پانچ پانی, یہ پنج آب. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پانچ انگلیوں سے یہ پانی بہا, یہ پنج آب یہاں مراد ہے, پانچ پانی پنجاب, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری, واہ واہ. لیکن پنجاب میں عشق رسول بہت ہے, اولیاء کرام سے محبت بہت ہے, مزارات بڑے آباد سمجھے, کہ تو یہ پنجاب سے یوں نسبت تو ہے نا، جو پانچ آپ جو معجزے کے ایک نام کے حساب سے وہ پھر پانچ دریا اور یوں کچھ نہ کچھ گھوم پھر کے نسبت ہے، تو واقعی یہ ہوتے بڑے عاشق اور دیوانے. اب دعوت اسلامی مزید کوشش کر رہی ہے کہ مسجدیں بھی آباد کر دے وہاں کی، مسجدیں جو میں گھوما پھرا ہوں پنجاب میں، مسجد آباد کم کم ہے. یہ اب آپ کو کرنی ہے مل جل کر، اتنا دعوت اسلامی کام کریں کہ بس اس مسجدیں وہاں کی بھی آباد ہو جائیں. کہ مسجدیں تو تقریباً سندھ میں بھی تقریباً جگہوں پر مسجدوں میں تعدادیں کم ہیں، کراچی میں مسجد آباد لیکن آبادی بھی زیادہ ہے یہاں، لیکن ہر جگہ کی آباد یہاں بھی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی نسبتاً کراچی میں میں نے نوٹ کیا نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو کافی مسجدیں آباد ملتی ہیں. یہاں یہ پٹھان آپ کو روزے میں اور نماز میں یہ مضبوط ملیں گے، یہاں پٹھان بھائی ان کو یہ میری بات کی تصدیق کریں گے انشاءاللہ، یہ روزے بہت رکھیں گے اور نمازیں بہت پڑھتے ہیں. تو اللہ کی دین، اللہ کرے گا ہر جگہ کی مسجدیں آباد ہو جائیں گی، تو یہ انشاءاللہ ہمارے ابھی آتے رہیں گے اور اپنے علاقوں میں آپ ان کو لے جاؤ گے یا اخلا واخلا کر کے سمجھاتے رہیں گے تو یہاں بھی نمازی بڑھتے رہیں گے. جو مسلمان تو پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، کوئی سی بولی والا ہو، عربی آقا کا غلام ہے. میں عربی آقا نہ پنجابی ہے نہ سندھی ہے نا، وہ تو عربی ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ تو ہے ہی نہیں، مطلب جو آقا کا کلمہ پڑھے، عقیدہ درست ہے، ایمان اس کا صحیح ہے قرآن و حدیث کے مطابق، تو بس ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوة، یہ قرآن نے ہم کو مطلب بھائی بھائی بنا دیا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. الحمدللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
یا سیدی، پانی کے حوالے سے گفتگو ماشاءاللہ آپ فرما رہے ہیں، یہ بھی بتائیے گا کہ کیا واش روم کا دروازہ، اگر ہم واش روم سے فارغ ہو کر باہر نکلے ہیں اور واش روم کے دروازے کا لوک ہم نے اپنے ہاتھ سے کھولا ہے، حالانکہ ہاتھ اندر دھو لیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر اسی ہاتھ سے ہم نے واش روم کے دروازے کا لوک کھولا، تو کیا اب اس لوک کو دھونا بھی ضروری ہوگا؟
آپ کہتے ہاتھ دھو لیا تھا اور اب لوک کھولا، تو اب دھونا کیوں ضروری؟ اور ویسے بھی کہیں بھی مطلب ہے کہ جو بھی لوک ہوا ہاتھ دھلا ہوا ہے یا نہیں ہے کھولیں گے. اصل جراثیم تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ہر جرثومہ نقصان دہ ہو یہ ضروری نہیں ہے نا. جیسے کہ دودھ ہے اس میں بھی جراثیم ہے، ہم جو پانی پیتے ہیں اس میں جراثیم ہوتے ہیں، اب دودھ کے جراثیم کا کیا کرو گے؟ اچھا پھر یہ کہ آپ بولو گے ہم گرم کر کے پئیں گے، میرے بھائی ایسے بھی جراثیم ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ان کو بوائل کرو، ان کو ابالو، نہیں مرتے. ہاں نہیں مرتے، ایسے جراثیم بھی ہوتے ہیں. تو ہر جراثیم، سب جراثیم یہ نقصان دہ نہیں ہوتے، انسان کے جسم میں جراثیم ہوتے ہیں اور وہ مطلب مفید جراثیم بھی ہوتے ہیں. جو نقصان دہ جراثیم کو جو ڈاکو آتے ہیں نا اندر میں، سمجھے، صحت کے چور آتے ہیں چرانے کے لیے، صحت کو ڈاکو آتے ہیں کہ صحت کو لوٹ لیں، تو یہ جراثیم ان کا مقابلہ کرتے ہیں. جب تک یہ جراثیم مضبوط ہوتے ہیں ان کو مار بگاتے ہیں یا مار ڈالتے ہیں. تو یہ اندر میں بھی اللہ نے ایک فوجیں رکھی ہیں ہمارے لیے جراثیم کی، جو ان کو مطلب مقابلہ کرتی ہیں بیماریوں کے جراثیم کی. تو یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے، تو ہر سب جراثیم یہ برے نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے. تو یوں آپ نے وہ جو واش روم اور دروازہ اور یہ، تو اس کا کوئی مطلب حل نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب کھانا کھائیں گے تو ہاتھ دھونا سنت ہے. اب وہ ہاتھ دھوئے تو اس میں بھی تو پانی میں بھی تو جراثیم ہے یہ لگے، لیکن وہی بات ہے کہ ہر جراثیم نقصان دہ تو ہے بھی نہیں نا.
یہ تو پاکی ناپاکی کا بھی کوئی ایشو ہو سکتا ہے
نا، جب ہاتھ دھو لیا تو اب ناپاکی کہاں جائے گی؟ جبکہ واقعی دھویا ہے جس سے دھونے کا حق ہے، اگر نجاست لگی تھی، ورنہ جب آپ دست لے گا پاک کرے گا اس جگہ کو، تو جب وہ جگہ پاک ہو گئی تو اب یہ ہاتھ خود بخود پاک ہو گیا. لیکن اب جو ہم دھوتے ہیں نا، یہ کرائیت طبعی طور پر مزہ نہیں آتا، تو کرائیت دور کرنے کے لیے ہم ہاتھ دھوتے ہیں.
ٹھیک، لیکن یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ رہتا ہے
یہ ناپاک ہے یا یہ بھی ناپاک ہے یا یہ بھی ناپاک ہے، تو یہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، جیسے زندگی کچھ مشکل سی ہو جاتی ہے، اور لیکن یہ بعض اوقات تقوی کے طور پر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار مطلب تقوی یہ ہے کہ یوں یوں بچا جائے. آپ تقوی کو اور ان تمام تر چیزوں کو کیسے بیان فرماتے ہیں؟
اس کے آئے ہائے تقوی یہی رہ گیا، کہاں کا حلال کہاں کا حرام کہاں کا حلال، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجئے. اصل تقوی تو کھانے پینے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اندر جا کر روحانیت کو چاروں خانے چت کر دیتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے سب بیان کیا کہ اس کو یہی نہیں دیکھتے کہ کھا کیے رہے وہ اس میں، کہ یہ دری ناپاک ہے، یہ کپڑا ناپاک ہے، یہ پھلا ناپاک ہے. تو یہ ایسوں کو جو بلا وجہ یہ وہمات کرتے نا، ایسوں کے لیے تقوی جو ہے نا، ان کو تقوی کا حیضہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے بعضوں کو. تو اصل تقوی ہو جو بھی ہو، یہ بغیر علم کے نہیں آتا. ایسوں کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اپنی مرضی سے شیطان جیسا بولتا ہے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ شیطان کے بولنے پر میں اوکے کر رہا ہوں، یہ تقوی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ تقوی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بہرحال ایسا ہے نہیں، لیکن تقوی جو کرتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے وہ تقوی درست ہوتا ہے، وہمات نہیں ہوتا.
بعض اوقات تو ان کی کنڈیشن یہ وہم کی ایسی ہوتی ہے، وہم جو آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ پورے پورے گھر ان کے مطابق ناپاک ہو چکا ہوتا ہے، اور ٹنکیاں پوری پوری جو ہے نا وہ نل سے وضو کرنے کی وجہ سے مستعمل ہو چکی ہوتی ہیں، اس قدر وہم میں پڑھتے ہیں. تو یہ جو سوال تھا اس کا ایک واقعی یہ سمجھ آتا تھا کہ ایسے کیس ہمارے پاس کئی مرتبہ آئے ہیں دارالفتا میں، کہ بات ہاتھ دھو کے نکلے ہیں، اب وہ اس پر ہاتھ رکھا دروازہ کھولنے کے لیے اس کے ہینڈل پر، تو اب اس کو دوبارہ دھوتے ہیں، جی دوبارہ دھوتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں.
شاباش.
بعض تو ایسے آتے ہیں کہ فلاں جگہ میرا ہاتھ رہ گیا تھا تو اب اس پر بھی رہ گیا، اس پر بھی رہ گیا، تو بعض اوقات گھر پورا ناپاک ہو گیا. جیسے اس کا
وضو خانے پر جب یہ وضو کرتے ہیں تو سر کا مسا دھوتے کرتے وقت یہ نل کھلا رکھتے ہیں. یہ بھی لوجک ہے بعضوں کی کہ اگر ہاتھ سے بند کرتے ہیں تو ہاتھ تو مستعمل ہو جائے گا، اب مسا کریں گے کیسے؟ اب اللہ کے بندے ہی ہے. اور جس میٹل کا یہ ہینڈل نل کا اوپر ہے، اندر بھی تو میٹل سے ہی پانی گزر کر آیا ہے، یہ کیوں مستعمل نہیں اور یہ مستعمل ہو گیا؟ مستعمل من استعمال شدہ. تو مستعمل پانی ہونے کے اور مطلب مسائل ہیں، اور مسے کے قابل ہاتھ اس وقت نہیں رہیں گے کہ جبکہ ایک جگہ کا مسا کر لیا، سپوز کرو کہ سر کا کر لیا، اب وہ پاؤں پر کوئی زخم ہے، پٹی بندی ہوئی ہے یا کہیں پٹی ہو اس پر مسا کر رہا ہے، تو ایک جگہ مسا کر رہا ہے نا تو اب یہ مستعمل ہو گیا، اب دوسری جگہ اس سے مسا نہیں ہو سکے گا، اب نئے سرے سے اس کو تر کرنا پڑے گا. تو یہ ہے مسئلہ. تو ان کو چونکہ علم نہیں ہوتا نا، تو یہ بیچارے وہ نل کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ مستعمل، اس لیے وہ یعنی کہ وہ تقوی کرنے جاتے ہیں اور فتویٰ ان پر لگ رہا ہوتا ہے، پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ حرام ہے پانی ضائع کرنا، نل کھلا ہوا ہے. تو یہ مسا کرتے ہو نل بھاری تعداد میں لوگ کھلا رکھتے، شاید ہمارے یہاں اتنے نہیں دیکھے جاتے ہوں گے، باہر مسجدوں میں میں نے تو بہت دیکھے نل کھلا رکھ کے. تو بچے تو بھی یہ بےچارے دیکھتے ہوں گے ابو کو دادو کو، تو یہ سوچتے ہوں گے کہ نل کھلا ہی رکھنا ہوتا ہوگا مسا کرتے وقت، تو ایسا نہیں ہے، بند رکھنا ضروری ہے، یا تھوڑا سا بند کرتے ہیں، بس کرتے ہیں تھوڑا سا بند کرتے ہیں، باقی تھوڑا پانی گر رہا ہوتا ہے، تو پورا جس طرح کرنا ہوتا ہے پروپر طریقے پر بند کیا جائے، قطرہ بھی کیوں ٹپکے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امین اتاری جاپان کے شہر اویاما سٹی سے عرض کر رہا ہوں. حضور ابھی جس طرح سجدہ سہو کے حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوا، تو سجدہ سہو کرنے میں اگر کوئی امام ایک سجدہ کرے اور دوسرا نہ کرے اور پھر سلام پھیر دے، تو ایسی صورت میں پھر ان رکعتوں کا کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟
کسی شخص کو نماز میں سہو ہوا، یعنی بھول ہوئی، لیکن اس نے بھول کر دو سجدوں کے بجائے ایک ہی سجدہ کیا اور سلام پھیر دیا، تو یہ ایک سجدہ کر لینا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ بھول کر ہونے والی غلطی کی تلافی یعنی اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے دو سجدے کرنا ضروری ہے، جسے سجدے سہو کہتے ہیں۔ حدیث مبارک اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عمل سے یہی ثابت ہے، لہذا اگر کسی نے ایک سجدہ کیا اور سلام پھیر کر نماز مکمل کر لی مگر فوراً یاد آ گیا کہ میرا ایک سجدہ باقی ہے، تو اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، مثلاً گفتگو وغیرہ، تو اسی وقت دوبارہ قاعدے کے انداز میں بیٹھ کر ایک بقیہ سجدہ کرے، تشہد وغیرہ پڑھے اور نماز مکمل کر لے۔ اس مسئلے میں یہ بات ملحوظ رہے کہ صرف وہی سجدہ کرنا ہوگا جو رہ گیا تھا، یعنی سجدے سہو میں ایک سجدہ بھول جانے کے سبب دوبارہ سہو کے دو سجدے واجب نہیں ہوں گے۔
صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ محمد۔ جی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
My name is Muhammad Luqman Attari. I am from Birmingham, Stretchford, UK, Fazan Medina. I am a student studying there. I would like to start off by giving you my salam from all my Ustad, Ustad Urfan, Ustad Mubin, Ustad Tarak, Ustad Halid, Ustad Mustansar, Ustad Shamoon, Ustad Bilal, Ustad Shah Sahab. My question to you, Bapu Jan, is that students stay in Jamiat al-Medina around good company. On the weekend, some students go home. There's a risk of them falling into sins and increasing. How does one change this?
اردو ٹرانسلیشن،
ٹرانسلیشن اس کی یہ ہے کہ کچھ طلبہ جو ہے وہ جب چھٹیوں کے بعد گھر جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہے گناہوں میں پڑ جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہ جب جامعہ میں اسٹے کرتے ہیں تو اچھی صحبت میں ہوتے ہیں، لیکن جیسی چھٹی آتی ہے اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جانے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے کیسے بچا جائے؟
اب یہ کہ درس نظامی کی تکمیل کے بعد تو جامعہ المدینہ والے اس کو رہنے ہی نہیں دیں گے، اور چھٹی میں بھی ہر گھر تو بندہ جاتا ہے، اور خالی طلبہ کا نہیں ہے نا، عام انسان بھی گھروں میں آتے ہیں جاتے ہیں، تو دنیا میں جہاں بھی ہوں گناہ سے تو بچنا ہی ہے نا، کسی طلبہ کو تو بچنے کی ضرورت ہے ایسا تو نہیں ہے نا، سبھی کو بچنا ہے، تو گھر میں ہوں کہیں بھی ہوں اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور اچھی صحبت اختیار کریں عاشقان رسول کی، اور دین کا کام دعوت اسلامی کا کام ماشاءاللہ اپنے اوپر اتنا لے لیں گے آپ کو فرصت ہی نہ ملے ادھر ادھر جھانک کر دیکھنے کی، تو کئی گناہوں سے یوں بھی بچت ہو جائے گی، اچھی اچھی مصروفیات نیکیوں بھری مصروفیات ہوں گی، تو یہ سب کو کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ طلبا اور اساتذہ اکثر جامعہ بولتے ہیں، تو میں کبھی کبھی درخواستیں کرتا رہتا ہوں کہ جامعہ تو بہت ساروں کے ہوتے ہیں، ہمارا جامعہ المدینہ ہے، اب لفظ مدینہ ہی مائنس کرنا ہے اور ہم ہیں بھی عاشقان مدینہ، تو دیکھ لیں۔ تو پہلے تو میں نے کہا تھا کہ جو جامعہ المدینہ وہ جامعہ کہے، مدرسۃ المدینہ کو مدرسہ کہے، تو سات بار مدینہ 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 کہنا ہے، اب یہ سزائیں بھی دے دے کر میں اب پیچھے ہٹ گیا، یہ مانتے ہی نہیں ہے، یہ جامعہ ہی بولتے ہیں۔ دارالفتہ بولتے ہیں، دارالفتہ ہر فرقے کا ہوتا ہے، دارالفتہ اہل سنت، ہم نے ان کا نام یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ہمارا تشخص، ہم کون ہیں، ہمارا انٹروڈکشن ہے، دارالفتہ اہل سنت نہیں بولتے، دارالفتہ بولتے ہیں، مجھے اسے سمجھاتا رہتا ہوں اور کر بھی آ سکتا ہوں۔
میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جامعات المدینہ بولوں گا، مدینہ 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 مدینہ۔
کیا شان ہے آپ کی، ماشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
My name is Wali Latif Attari and I am from Jamiat al-Madina, UK. My question to you, Baba John, is موت اور قبر کی تیاری کیسے کی جائے اور آپ کے کیسے پتہ چلے گا کامیابی اور جنت پر راستہ پر ہیں؟
ماشاءاللہ، آپ کا یہاں اعتکاف کے لیے تشریف لانا یہ بھی موت اور قبر کی تیاری ہی کا ایک مطلب چیپٹر ہے، اور اس کے ذریعے بہت ساری اب تیاریاں کر رہے ہوں گے نماز پڑھنا، پھر آپ جامعۃ المدینہ میں غالباً پڑھتے بھی ہیں، تو علم دین حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرنا، یہ بھی قبر و آخرت کی نماز موت کی تیاریوں کا ہی حصہ ہے الحمدللہ. پھر داڑھی رکھنا، داڑھی بھی غالباً آپ نے رکھی ہوگی، تو یہ بھی موت کی تیاری ہے. تو اس طرح الحمدللہ مطلب کوششیں جاری ہیں، لیکن اس میں مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے کہ میں نے تیاری کر لی، بلکہ اپنے جو بھی کام کر رہا ہے اس کو ناقص سمجھے کہ اس میں بھی بہت کمی ہے، میرے اندر تو اخلاص بھی کہاں ہے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں نیکیوں میں بھی کر ڈالتا ہوں میں. تو یوں اپنے آپ کو کرتا رہے، سمجھاتا رہے اور استغفار کرتا رہے اور اپنے آپ کو دینی کاموں میں لگا دے. پرائیویٹ اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے دینی کتابوں کی، یہ بھی موت کی اور قبر کی تیاریوں کا ہی حصہ ہے. اچھی صحبت یہ بھی اسی کا حصہ ہے. عاشقان رسول کی مدنی قافلوں میں سفر، نیک اعمال کے مطابق عمل کر کے روزانہ اس کے اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پور کرنا، ہر مہینے جمع کروانا ذمہ دار کوئی، سب موت اور قبر کی تیاریوں کے ہی مطلب ذریعے ہیں. مزید مطلب بڑھتے چلے جائیں اس میں تیاریوں میں، کہ آدمی ہر وقت تیاری میں، پھر موت کو یاد بھی کرے، یہ بھی ایک تیاریوں کا حصہ ہے. موت کو بھلا دینا یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ موت تو اچانک آتی ہے، بول کے تو نہیں آتی، ابھی بھی آ سکتی ہے. ہم خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ابھی تو یوں بھی کرنا ہے، میرے کو یوں بھی کرنا ہے، اور موت آ پہنچتی ہے کہ چلو ٹائم ہو گیا. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے. اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ میں شہادت نصیب کر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ان سے مدنی فیس کا تقاضا کیا ہے تو آگے سے جواب آیا ہے کہ جو امیر علیہ سنت فرما دیں.
یہ مجھے سائی بھائی کہتے ہیں تو، لیکن یہ آزمائش پہ آ جائیں گے. میں اگر واقعی کہہ دوں گا نا دل کی بات تو مشکل ہو جائے گا. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی وقف کر دیں، جس کو اپنی اصطلاح میں وقف مدینہ بولتے ہیں داؤد صاحب کی اصطلاح میں. تو یہ ظاہر ہے کہ سب کے لیے ممکن نہیں، پوسیبل نہیں ہے.
Whatever you say, Papa John, I will act upon it, inshallah.
کیا کہہ رہے؟
کہہ رہے جو بھی آپ فرما دیں انشاءاللہ میں اس پر کروں گا عمل.
کیا بات ہے. ایوری منتھ 3 ڈیز سفر کریں، اور اللہ کرے کہ توفیق ملے تو 12 منتھ کنٹینیو سفر کریں. اور یہ سارے کام امی ابو کو، مدر فادر کو اعتماد میں لے کر، ان کو ناراض ہوں، روتے دھوتے ہوں، تو اس کو تکلیف ہو، آپ کی ضرورت ہو، دیکھنا ہے کہ کہیں ان کو پریشانی نہ ہو آپ کی جانب سے. جیسے یہاں آئے ایک منتھ کے لیے تو شاید ان کا ذہن ہوگا، جبھی تو انہوں نے اجازت دی ہے دین کے کام میں بھلے جائیں.
انشاءاللہ
الکریم.
ایک اور سوال شامل کرنا چاہیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
My name is محمد طیب. I am from UK, جامعۃ المدینہ. My question is, at a young age, students look up to the gangsters or be part of a gang. How can we ensure that they stay away from these things? Also, Baba John, please, could you keep me and my family in your duas? Jazakallahu khairan.
آمین ویاکم.
کوشن ہے کہ کم عمری میں طلبہ جو ہے وہ گینگسٹرز کی طرف دیکھتے ہیں اور ان میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ طلبہ کو ان کی صحبت سے دور کیا جائے؟
کن کی؟
مختلف گینگز بنے ہوتے ہیں باہر ملکوں میں خاص طور پر، تو اس میں یہ گینگسٹر جو ہوتے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ان سے بچا جائے.
گروپ ہوتے ہیں ان کے،
جی
اس
بدماش, بدماش ہوتے ہیں تو ان میں شامل ہو جاتے ہیں بدماش ہوتے ہیں.
ہمیں تو مطلب جو جن کی صحبتوں کی ترغیب دلائی ہے قرآن و حدیث میں, خصوصاً احادیث مبارکہ میں نے پچھلے دنوں پیش بھی کی تھی, تو مختصر یہ کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے, آخرت کے اعمال میں ہماری مدد وہ کرے, ہم اللہ کو بھولے ہیں تو ہمیں یاد دلائے, اللہ نہ کرے ہم گناہ کی طرف بڑھیں تو یہ ہمیں روک کے اس سے, ایسا دوست ہونا چاہیے. تو یہاں ایج کی قید نہیں ہے, ایج کی لمٹ وغیرہ نہیں ہے اس میں. یہ جو دنیاوی گروپ بنے ہوئے ہیں جیسا آپ نے بتایا تو یہ تو خطرناک ہے, پھر اس میں مسلم نان مسلم سب ہی ہوتے ہوں گے, یہ تو بہت خطرناک ہے. اسلام کا یا اسلام پر عمل کا تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں ہوگا, اس سے بچنا ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مجاہد بن محمد اجمل علی پور. امیر اہل سنت دی بارگاہ وچ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے رشتہ بھیجیندے ہیں تا اگوں ڈیمانڈ رکھیندے ہیں کہ فلاں فلاں چیز ساکو چاہیے, تے ڈیمانڈ پوری نہ تھیون دی وجہ تو او رشتہ ختم کر دیتا ویندے, تا آپ کیا ارشاد فرمیندو ہیں بارے وچ؟
طریقہ بالکل غلط ہے اس میں, یہ طریقہ غلط ہے, اور ڈیمانڈ پوری کرنا انہوں نے رشوت دینا ہے, اور انہوں کا قبول کرنا یہ بھی رشوت ہے. رشوت لینا دینا یہ گناہ دا کم ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, کہ رشوت دینے والا, رشوت لینے والا تے دینے والا دونوں جہنمی تھے, جہنمی نے. ہاں جو رشوت دین دے نے وہ اگر رشوت لینے والے دے شرطوں بچن واسطے رشوت دیں تو ان ایدی گنجائش ہے کہ رشوت نہیں دیں گے تو وہ بدنام کریں گے, گالیاں بکیں گے, ڈیگریڈ کریں گے, کنجوس بولیں گے, تو برا بھلا کریں گے. تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے, انہوں کا منہ بند کرنے واسطے اگر کوئی رقم یا مال دیا تو وہ رشوت لینے والا گناہگار ہے, دینے والا ایڑی صورت میں گناہگار, ایس صورت میں گناہگار نہیں. مینوں پنجابی نہیں آؤں دی, یہ سرائی کی بولنے تو میں کون سی بول رہا ہوں؟ اچھا تو میں نے پنجابی میں جواب دیا. اللہ اللہ,
سرائی کی سمجھ جائیں گے.
اچھا سرائی کی تو اصل پنجاب میں ہی تو پائی جاتی ہے.
جی جی,
یہاں قریب خالہ مامو کے یہ لوگ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد اللهم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمه
مني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بابا جان میں آپ کو ایک حدیث سناؤں گا
اجب ہاں اللہ
فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں صدقہ کرنا افضل صدقہ ہے صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد ماشاءاللہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد.
آئیے مدنی چینل کے ناظرین ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں کیے جانے والے چراغا کے مناظر دیکھتے ہیں.
رمضان کریم رمضان 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 رمضان.
17 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. سوال: نماز میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: جلسہ. سوال: دعوت اسلامی کا درخت لگانے کے حوالے سے کیا نعرہ ہے؟ جواب: پودا لگانا ہے درخت بنانا ہے. سوال: نماز میں ثنا پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت مؤکدہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت ظہور حسین اتاریہ سمندری، بنت غلام حسین اتاریہ صادق آباد، اسد رضا اتاری مرید کے، بنت خالد محمود اتاری پاک پتن، بنت شفیع کراچی، ابو الحسن سخی حسین اتاری عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی، بنت غلام رسول لالا موسیٰ امیر بخش اتاری سانگھڑ، بنت یعقوب کوٹلی کشمیر، محمد مجاہد مدنی علی پور مظفر گڑھ، محمد شاہد اتاری عارف والا، عبد الجلیل اتاری ڈاک خانہ رکن پور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام: بنت غلام رسول لالا موسیٰ. ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1: روزے میں ڈکار آئے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سوال نمبر 2: دنیا میں اویلیبل پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ سوال نمبر 3: قبرستان جانے کی کیا برکت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین مفتی اہل سنت مفتی قاسم اتاری کی تحریر کردہ قرآن پاک کی آسان اور بہت ہی اچھے انداز میں لکھی گئی سیرات الجنان، اس کا किताब का प्रोमो भी देखते हैं और एप्लीकेशन के हवाले से क्या क्या फीचर्स हैं उस हवाले से भी जानते हैं।
कलाम इलाही अल्लाह पाक का इनाम है और इसको समझना, इसके आकाम को जानना एक मुसलमान के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कदीम और जदीद तफसीरों और जखीरा कुतुब की रोशनी में अखलाकी मुआशरती मुआशी और जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई करती हमारे लिए एक जामे तफसीर। अहदीस मुबारक अकवाल सहाबा और ताबईन और बुजुर्गान दीन के अकवाल की रोशनी में सिरातुल जिनान जिसके इल्मी और इस्लाही मौजूआत तुलबा उलमा और दीगर आशिकान रसूल के लिए बेहद मुफीद है और जरिया है कुरान फहमी का, जिंदगी को कुरान की हिदायत के मुताबिक गुजारने के लिए, कुरान पाक को समझकर पढ़ने के लिए हमारे रब ने हमसे क्या फरमाया ये समझने के लिए आम फहम अंदाज में लिखी गई मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी मुद्दज़िलुल आली की बड़ी जामे तफसीर तफसीर सिरातुल जिनान आज ही मकतबतुल मदीना की किसी भी शाख से तलब फरमाए। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए इस नंबर पर राब्ता कीजिए।
नुज़ूल कुरान का महीना और सिरातुल जिनान का मुताला सिरातुल जिनान अल कुरान विद तफसीर मोबाइल एप्लीकेशन 30 पारों और 114 सूरतों की मुकम्मल फहरिस्त गोटू के जरिए पारा और सूरत की तलाश मुख्तलिफ कारियों की आवाज में तिलावत कुरान बार बार स्क्रीन तब्दील करने के लिए ऑटो स्क्रॉल फेवरेट सूरतों का ऑप्शन फाउंट साइजेस सर्चिंग की सहूलत दौरान मुताला किसी भी आयत की तफसीर को शेयर कीजिए मजीद मुफ्ती कासिम के प्रोग्राम्स भी तो देर किस बात की इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए।
मदनी चैनल के नाज़रीन माहे नुज़ूले कुरान जारी है। नुज़ूले कुरान में कुरान पाक की तिलावत करने वालों की कारकर्दगी दुरूद पाक पढ़ने वाले और माहे नेक आमाल अल्हम्दुलिल्लाह जारी है जिसमें नेक आमाल करने की तरगीब दी जा रही है इसकी भी कारकर्दगी देखते हैं।
रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी 1200 दुरूद पाक पढ़ने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 372,759 3,72,759 इस्लामी बहनों की तादाद 46,698 46,698 टोटल तादाद 419,457 4,19,457 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी माह नेक आमाल में शामिल होने वाले इस्लामी भाइयों की तादाद 34,351 34,351 इस्लामी बहनों की तादाद 44,373 44,373 टोटल तादाद 78,724 78,724 रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी कुरान पाक पढ़ने वालों की नीयतें
कुल कुरान पाक पढ़ने वालों की नीयतें
121,566 121,566 इस्लामी बहनों की नीयतें 89,517 89,517 टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की तादाद 211,083 211,083
रमजान रहमत का सामान रमजान बख्शिश का ऐलान मदनी मुज़ाकरा इल्म और अमल का जहां।